بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مصطلح الحديث كدرس جاري ہے. پچھلے درس میں ہم نے ایک خلاصے کے طور پر بعض چیزیں بیان کی تھیں، اور آج کے درس میں اس خلاصے کو مکمل کرتے ہیں. اور یہ خلاصہ جو ہے یہ ایک مجمل بیان ہے مصطلح الحديث کے متعلق. تفصیل پچھلے درس سے گزر چکی ہے، اور جو باقی دروس ہیں انشاءاللہ ان کی تفصیل میں بیان کروں گا. صحیح حدیث کی شرطیں کون سی ہیں؟ پانچ شرطیں بیان کی تھی. نمبر ایک، اتصال السند، سند متصل ہونی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ راوی اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے روایت کرے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، وہ اپنے استاد سے، شروع سے لے کے آخر تک. اسے کہتے ہیں اتصال. اور پھر اس اتصال کی بعض رکاوٹیں ہیں جو اتصال سے سند کو روکتی ہیں، انہیں بیان کیا تھا. معلق نہ ہو، منقطع نہ ہو، معول نہ ہو، مرسل نہ ہو، مدلس نہ ہو، اور مرسل خفی نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو راوی ہیں، یہ پہلی شرط جو ہے اتصال السند، یہ بیچ میں چیزیں نہ ہوں. معلق کیا ہے بیان کر چکے تھے کہ شروع سے انقطاع ہو، مرسل تابع کے بعد راوی کا پتہ نہیں کون ہے، منقطع بیچ میں سے کوئی ایک راوی کا ہمیں پتہ نہیں کون سا ہے، معول دو اکٹھے استاد اور شاگرد نہیں ہیں، مسنگ ہیں. دوسری شرط تھی عدالت الرواہ، کہ راوی جو ہے جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ عدل ہو، استقامت پر ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہو. اور اس کے متعلق ہم نے بیان کیا تھا کہ مسلمان ہو، کافر نہ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، بالغ ہو، چھوٹا بچہ نہ ہو، مستقیم ہو، فاسق نہ ہو، سنی ہو، بدعتی نہ ہو، یہ مبتدع نہ ہو، سچا ہو، صادق ہو، جھوٹا نہ ہو، اور معروف ہو، مجہول نہ ہو. پھر جہالت کی قسمیں ہم نے بیان کی، کون سے قسمیں ہیں؟ مجہول لعینہ، مجہول الحال یا مستور، اور تیسری شرط تھی ضبط الرواہ، راوی جو ہیں وہ روایت کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے جانتے ہو اور روایت کرتے ہوں. بہترین اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حافظہ کے اعتبار سے بلند ترین چوٹی کے درجے کا حافظہ رکھتے ہوں، اور لکھنے کے اعتبار سے جو انہوں نے لکھا ہے اسے اپنی جان سے بھی زیادہ سمجھ کر اس کی حفاظت کی ہے، اور کسی بھی مشکوک چیز کو اس کی طرف جانے نہیں دیا. اور وقت کے متعلق ہم نے کہا تھا کہ زیادہ غلطی نہ کرتا ہو، اس کی حدیث منکر ہے، جو زیادہ غلطی کرتا ہو. نمبر دو, حافظے کی خرابی نہ ہو, اگر حافظے کی خرابی تو اس کی حدیث بھی منکر ہے. بے خبری اور حاضر دماغی کا فقدان نہ ہو. نمبر چار, کثرت وہم و خیال نہ ہو. جس کو کثرت وہم و خیال ہو اسے معلل روایت کہتے ہیں. نمبر پانچ, فقہ راویوں کی مخالفت نہ کرتا ہو. پھر مخالفت کی ہم نے چند صورتیں بیان کی, اور چوتھی اور پانچویں شرط کے صرف ایک جھلک بیان کی تھی کہ حدیث شاذ نہ ہو, چوتھی شرط ہے. اور نمبر پانچ, حدیث میں کوئی علت نہ ہو. شاذ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی راوی جو مقبول ہے وہ اپنے سے زیادہ فقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو. شاذ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی راوی, کوئی فقہ راوی اپنے سے زیادہ فقہ کی مخالفت نہ کرتا ہو. اگر وہ مخالفت کرتا تو شاذ ہے. اگر وہ اپنے سے زیادہ فقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے عدالت میں یا تعداد میں, یعنی وہ اسے زیادہ عدل ہے, وہ اسے زیادہ فقہ ہے, یا اس طرف ایک اس طرف تین ہے, وہ تین فقات ہیں, یہ ایک فقہ ہے اور تینوں کی مخالفت کر رہا ہے, تو اس شخص کی روایت شاذ سمجھی جائے گی, اور ان تینوں کی روایت جو فقات ہے محفوظ سمجھی جائے گی. وہ محفوظ ہے, یہ شاذ ہے. شاذ کے الٹ ہے, اپوزٹ ہے محفوظ. اور اگر روایت ہی ضعیف ہے تو پھر جو ضعیف ہے کون سی ہے؟ محفوظ ہے صحیح, اور شاذ ہے, شاذ ہے ضعیف. شاذ ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ضعیف کی ایک قسم ہے. شاذ جو ہے یاد رکھے سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے. سند متصل بھی ہے, راوی ثقات بھی ہیں, باقی سب کچھ ٹھیک ہے. پہلے دو تین شرطیں ٹھیک ہیں, لیکن شاذ اس لیے کہتے ہیں اسے کہ اس میں کسی سے غلطی ہوئی ہے اور ثقہ راوی کی اس نے مخالفت کی ہے. اور جو ضعیف روایت ہو, اگر ضعیف روایت میں جو اب ضعیف روایت ضعیف ہے لیکن پھر بھی دو روایتیں ہیں, متن ایک ہے, دو سندے ہیں, ایک میں زیادہ ضعیف ہے, ایک میں کم ضعیف ہے, تو جو زیادہ ضعیف ہے, جو اپنے سے بہتر ضعیفوں سے مخالفت کر رہا ہے, یہ منکر ہے, وہ معروف ہے. منکر معروف, اور شاذ اور محفوظ. پھر علت کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ علت یعنی کوئی نقص ہو, کوئی عیب ہو, اور یہ دو قسم کی ہوتی ہے. علت ظاہرہ جلیہ واضحہ جو سب کو نظر آتی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور دوسری قسم کی علت علت خفیہ, جو علت چھپی ہوئی ہو. علت ظاہرہ کی مثال کیا ہے؟ ایک روایت اس میں علت ظاہرہ ہے, واضح ہے, سب کو نظر آتی ہے. مثال واضح نقص حدیث میں, روایت میں آپ دیکھتے کہتے ہیں ضعیف ہے, دیکھتے ہی وہ سند میں کیا ہے ایک جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے؟ انقطاع ہے, بندہ مس ہے, منقطع ہے, معضل ہے, یہ واضح اور جلی ہے. اور مخفی کون سی ہے؟ علت جو دیکھتے تھے بالکل ٹھیک نظر آ رہی ہے, لیکن دوسرے طرق جمع کرنے سے پتا چلا ہے کہ اس میں کوئی مصیبت ہے, یا راوی کے متعلق زیادہ پتہ کرنے سے پتا چلا ہے کہ اس میں کوئی علت ہے. مثال تدلیس, جو مدلس روایت ہے, راوی ثقہ ہے, عن سے روایت کر رہا ہے لیکن مدلس ہے, دیکھنے کو تو لگتا ہے کہ صحیح ہے لیکن یہ علت جو ہے چھپے ہوئے علت ہے, سب کو نظر نہیں آتی, جو اس فن کے ماہر ہیں ان کو نظر آتی ہے. تو علت کی دو قسمیں, علت ظاہرہ واضحہ اور علت خفیہ. جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. اب ہم رکے تھے ضبط الرواح, راوی کے ضبط کے متعلق, کہ ثقہ راوی کی مخالفت کے مخالفت نہ کرے. مخالفت پہ ہم رکے تھے, یاد ہے آپ کو, ضبط کے متعلق میں نے کہا تھا کہ زیادہ بہت زیادہ غلطی نہ کرتا ہو, نمبر دو حافظے کی خرابی نہ ہو, نمبر تین بے خبری اور حاضر دماغی کا فقدان نہ ہو, نمبر چار کثرت وہم خیال نہ ہو, نمبر پانچ ثقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو. یہ نمبر پانچ تھا. اور اس کی ہم نے بیان کی تھی اگر مخالفت بالکل نہیں ہے اسے کہتے محکم. دوسری روایت رحمک اللہ, دوسری روایت اس کی مخالف ہے ہی نہیں, اسے کہتے محکم. اگر مخالفت ہے اس مخالفت ہے اسے کہتے ہیں کون سا, مختلف الحدیث. مختلف الحدیث وہ روایت ہے جس کی مخالف میں دوسری روایت موجود ہے لیکن جمع ہو سکتی ہے. اب ذرا ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں, مشکل لگ رہا میرا خیال ہے. ہم پہنچے تھے کہ راوی جو ہے وہ فقہ راوی کی مخالفت نہ کرتا ہو, مخالفت نہ ہو. مخالفت کب ہوگی؟ جب ہمیں دوسری یہ روایت دوسری سند سے بھی ملے گی ہمیں. ورنہ اگر ایک ہی سند ہے ایک ہی روایت, ہمیں کیا پتا کہ مخالفت ہے یا نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس روایت میں اور اس روایت میں الفاظوں میں فرق ہے. اب یہ ضروری ہے کہ ایک راوی ایسا ہے جس کے حافظے میں کوئی مسئلہ ہے, اس نے بہترین طریقے سے ضبط نہیں کیا, سمجھا نہیں ہے, اور اس نے وہ بات کہہ دی ہے جو اصل میں نہیں ہے, اصل روایت میں نہیں ہے, اصل حدیث کا لفظ نہیں ہے. اچھا, یہ جو مخالفت ہے اس کی پھر قسمیں ہیں اور اس کے سٹیپس ہیں اس مخالفت کو کیسے کرنا. یعنی ظاہراً تعارف حدیث میں ظاہراً مخالفت ہو گئی ہے, جیسے میں نے مثال بیان کی تھی کہ جنت میں خالی جگہ ہے, جہنم میں خالی جگہ ہے. اب مخالفت تو ہے, یہ روایت ایک ہی ہے, دونوں موضوع ایک ہے دونوں کا, کہ قیامت کے دن خالی جگہ جہنم میں ہوگی یا جنت میں ہوگی. پھر جنت کے لیے اللہ تعالیٰ خاصا قوم پیدا کریں گے یا جہنم کے لیے خاصا قوم پیدا کریں گے. اچھا, اب روایت تو ہمیں آ گئی ہے سامنے اور ٹکراؤ بھی ہے سامنے, کیا جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے دو روایتوں میں اختلاف ہے کہ نہیں, مخالفت ہے, محکم نہیں ہے, پہلی بات ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا, روایت ایک ہی ہوتی, صرف جنت میں خارج اللہ تعالیٰ کے لیے قوم پیدا کر دی, محکم تھی. جب دوسری روایت مخالفت میں آ گئی ہے, اب محکم نہیں ہے, اب کیا ہوگی؟ مختلف الحدیث. مختلف الحدیث جمع ہو سکتا ہے؟ نہیں, مختلف الحدیث بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تیسرا سٹیپ ہے ناسخ اور منسوخ. ہمیں ڈیٹ کا پتہ ہے کہ کون سی پہلے کون سی بعد میں ہے؟ نہیں پتہ. نہیں, ڈیٹ کا نہیں پتہ, ڈیٹ کا پتہ نہیں ہے. اب ناسخ منسوخ نہیں. اچھا, راجح مرجوح بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں, وہ کیسے؟ راجح مرجوح ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو سند, یہ جو روایت ہے جس کے متن میں ہے کہ جہنم میں خالی گرو کے خاص قوم پیدا کریں گے, یہ شریعت کی بنیادی اصول سے ٹکراتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پہ. تو راجح کون سی ہوئی؟ جس میں جنت کا ذکر ہے, خالی جگہ جنت میں ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایک قوم پیدا کریں گے جن کے لیے جنت, جن کو جنت عطا فرمائیں گے. آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ ایک سٹیپ پیچھے. اچھا, یہ سب آ رہا ہے, سب آ رہا ہے, ابھی آئے گا. متفق, مفترق, مختلف, مختلف, سب آئے گا. نہیں نہیں, میں بتاؤں گا آپ کو اس میں کیا فرق ہے, اس میں کیا فرق ہے, وہ اور چیز ہے. میں یہ بات کر رہا تھا, ایک روایت ہے, ہم بات کر رہے ہیں کہ راوی جو ہے وہ کسی فقہ راوی کی مخالفت نہ کرے, یعنی روایت میں مخالفت نہ ہو. اگر مخالفت نہیں ہے, ایک ہی روایت ہے, اس کو مخالفت نہیں, اسے کہتے ہیں محکم. دوسرا سٹیپ, مخالفت آ گئی ہے اور جمع ہو سکتی ہے دونوں روایات, اسے کہتے ہیں مختلف الحدیث. اچھا, اب جمع نہیں ہو سکتی, جیسے میں نے ابھی مثال پیش کی ہے, جمع نہیں ہو سکتی. ایک جنت, ایک دوزخ, کہاں جمع نہیں کر سکتے ہم. نسخ کر سکتے ہیں, ڈیٹ کا پتہ ہے کون سی پہلے کون سی بعد میں, تو ناسخ منسوخ کی بات ہو سکتی ہے, یہ بھی پتہ نہیں ہے, ناسخ منسوخ بھی نہیں ہے. چوتھا سٹیپ ہے راجح مرجوح. راجح کون سی دونوں میں سے, یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے. مرجحات 70 کے قریب, جیسے میں نے پہلے بیان کیا تھا, 70 کے قریب ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شریعت کی بنیاد سے نہ ٹکرائے. دونوں میں سے کون سی ہے جو شریعت کی بنیادی اصول سے نہیں ٹکراتی؟ پہلی بات جنت والی روایت, اس لیے یہ راجح ہے, دوسری مرجوح ہے. اور دوسری طریقہ راجح مرجوح جاننے کا کون سا ہے؟ شاذ. شاذ میں کیا ہے کہ وہاں پر جو راوی ہیں وہ اپنے سے زیادہ فقہ راوی کی مخالفت کر رہے ہیں. جو روایت جنت والی ہے ان کے فقات اس روایت سے زیادہ ہیں جو جس میں جہنم کا ذکر ہے, اگرچہ دونوں روایتیں صحیح بخاری میں موجود ہیں. اگر یہ بھی نہ ہو سکے, راجح مرجوح بھی نہ ہو سکے, پھر آگے آتا ہے کہ یہ مضطرب روایت ہے. اضطراب. فيك مضطرب مض مضطرب ميم ضاد طاء راء باء وهي ضعيف كسمها. یہ پہلی قسم تھی. دوسری قسم ہے حدیث جو ہے روایت جو ہے وہ دوسرے اختلاف دوسری قسم ادراج. ادراج کہتے ہیں حدیث کے لفظ میں کوئی شخص اپنی طرف سے لفظ شامل کر دے کسی لفظ کے معنی کو بیان کرنے کے لیے اور یہ وضاحت نہ کرے کہ اس کا اپنا قول ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا راوی کا قول ہے. ادراج مطلب ہے کوئی چیز شامل کرنا کسی فائدے کے لیے. یہ شامل جو کیا جا رہا ہے حدیث کے اعتبار سے الفاظ ہی ہیں لفظ ہے. یہ جو لفظ ہے صحیح روایت کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا صحابی کا فرمان ہے یا تابعی کا قول ہے اس میں اندر اصل میں موجود نہیں ہے. لیکن جو راوی ہے جسے میں آپ سب کو سمجھا رہا ہوں بار بار بیچ میں بات کٹ کر کے بات سمجھاتا ہوں بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. تو یہ ادراج کی قسم ہے لیکن روایت میں اس کے خاص طریقہ ہے. تو ادراج کا مطلب ہے کہ کوئی بھی لفظ زیادہ کر دیا جائے سند میں یا متن میں. سند میں لفظ زیادہ کر دیا ایک راوی کو زیادہ کر دیا. متن میں لفظ زیادہ کر دیا اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کہہ رہے یتحنث فی غار حرا. لفظ یتحنث ہے صحیح بخاری کھول کے دیکھنا جا کتاب الایمان میں. اب یتحنث کے بعد یتعبد فی غار حرا یعنی عبادت کرتے تھے. یتحنث مطلب یتعبد ہے. اب یتعبد جو لفظ ہے یہ حدیث کا اصل لفظ نہیں ہے روایت کا نہیں ہے. امام زہری جو راوی ہے روایت کے انہوں نے اپنے شاگردوں کو یہ سمجھانے کے لیے یتحنث کا مطلب کیا ہے انہیں بیان کر یتحنث یتعبد فی غار حرا. لیکن یہ نہیں فرق کیا کہ میرا قول ہے یا روایت کے اندر ہے. اسے کہتے ہیں ادراج. اس کی دوسری قسم ادراج اب درمیان میں شروع بھی ہو سکتا ہے حدیث کے آخر میں بھی. آخر میں ایک مثال ہے کوئی جانتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب وضو کرو وضو کے آخر میں فمن استطاع منکم جو تم میں سے اپنی غرت اور تحجیر کو زیادہ کر سکے تو کر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے دن جو مومن لوگ آئیں گے مسلمان آئیں گے تو ان کے جو وضو کی جگہ وہ چمک رہی ہوں گے. یہ حدیث اتنا تک. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں حدیث کے انہوں نے آگے لفظ بیان کیے جو تم میں سے ان جگہوں کو زیادہ دھو سکے تو دھو لے. کون سی جگہ؟ جو وضو کی جگہ جو چمکتی ہیں. اب یہ نہیں بیان کیا کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا کسی راوی کا چاہے وہ صحابی ہو یا ان سے یا ان کے بعد کوئی ہو یہ نہیں پتا. اب محدثین نے سب روایات کو جمع کر کے دیکھا اور حدیث کی بنیاد کو دیکھا. صحیح حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وضو یہی جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے وضو کرنے کے بعد جو اس سے زیادہ کرے گا تو اس نے حد گزری کی حد سے گزرا اور ظلم کیا اس نے. یعنی ہاتھ کونے تک دھونے ہیں آستین تک نہیں دھونے. جو آستین تک دھوئے گا اس مطلب اس نے ظلم کیا. بات سمجھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود وضو کیا صحابہ کرام کو دکھائے وضو کا طریقہ حدیث کے آخر الفاظ یہ تھے جب پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں سمیت تو گھٹنے تک نہیں دھونا یہ زیادتی ہے. تین مرتبہ دھونے ہیں ہاتھ تین مرتبہ کلی کرنی ہے چار پانچ مرتبہ نہیں کرنی. اگر ویسے منہ صاف نہیں ہوا تو وضو کرنے کے مکمل کرنے کے بعد میں کر لو کوئی حرج نہیں. لیکن وضو کیونکہ عبادت ہے اسے اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اب یہ جو لفظ ہے جو تم میں سے زیادہ کر سکتا ہے تو کر لے یا کرنا چاہتا ہے تو کر لے. اب یہ دیکھا جائے تو اس حدیث سے ٹکراتا ہے. اب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا ایک شخص نے دیکھا کہ جب وضو کرتے تو آپ اپنے جو بازو ہیں آستین کو قریب تک دھوتے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے سنت طریقہ یہ ہے. پھر انہیں روایت کو دیکھا حدیثی نے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں تھے، یہ ادراج تھا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے. یہ فرق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور صحابی کا قول. تو دین ہمارے لیے کون سا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ وحی ہے. صحابی کا قول وحی نہیں ہے، بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسے کہتے ادراج. اچھا، اس کی دوسری قسم ہے، ادراج ختم ہو گیا، مخالفت پتہ چل گیا. مخالفت کی ایک اور قسم ہے، وہ ہے المزید فی متصل الاسانید، کہ سند میں زیادتی کرنا. سند میں ایک سند ہے، اس میں رباعی ہے، یعنی راوی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کتنے لوگ ہیں؟ چار. وہی سند ہے، ایک روایت کرتے پانچ کر دیا، ایک زیادہ ہو گیا. مزید فی متصل الاسانید. مخالفت کی پانچویں قسم ہے القلب، الٹا الٹا دینا. بات یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ ابھی اب تک حافظے کی خرابی کی بات ہو رہی ہے. جتنی باتیں میں کر رہا ہوں مخالفت کی، حافظے کہیں پہ خرابی ہوئی ہے؟ بنیادی بات کیا ہے کہ حافظے میں کہیں پہ خرابی ہوئی ہے تو یہ غلطی ہوئی ہے. دیکھیں، راوی اگرچہ ثقہ بھی ہے، لیکن بعض اوقات وہم انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، وہ کہنا کچھ چاہتا ہے کہ کچھ اور دیتا ہے، یا بات کو اصلیت پہ نہیں سمجھتا کچھ اور کہہ دیتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے میرے بھائی، معصوم صرف ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. قلب میں، قلب یا سند میں ہوگا یا متن میں ہوگا. قلب کا مطلب ہے کہ الٹ پلٹ کر دینا. اب سند ہے محمد ابراہیم عن عبداللہ، مثال کے طور پہ سند یہی ہے. اب کوئی راوی آ کے کہتے ہیں عبداللہ عن محمد ابراہیم، تو جس نے مخالفت کی ہے، باقی سب سند میں ترتیب یہی ہے، پھر عبداللہ محمد ابراہیم، پھر عبداللہ ہے. تو ایک یہ دیکھا گیا کہ اس نے عبداللہ کو پہلے کر دیا، محمد ابراہیم بعد میں کر دیا. یہ کیا کہتے ہیں؟ قلب. استاد کو شگر، شگر کو استاد بنا دیا. یہ کسی کی نشاندہی ہے کہ حافظہ تھوڑا سا کمزور ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے حافظہ کا. اچھا، متن میں قلب. متن میں بھی قلب ہو سکتا ہے کہ روایت بیان کرتے کرتے بات کو آگے پیچھے کر دیا، پتہ نہیں چلا. اب مثال کے طور پہ یہ روایت ہے جنت دوزخ والی، راوی کہنا یہ چاہتا تھا کہ جنت میں جگہ خالی ہے، اس کے منہ سے جہنم نکل آیا. یہ اس نے سمجھا ایسے؟ بس سمجھا کہ نہیں؟ جنہوں نے سنا ہے انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ غلط ہے؟ جیسے سنا، دیکھیں یہ جیسے سنا ہے ویسے ہی بیان کرنا ہے. اگر غلط ہے تو غلطی پکڑنے والے بہت پکڑنے والے ہیں. آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ جو سنیں اس کی مخالفت کریں، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ بندہ اپنی طرف سے بات کرتا ہے، اور جو اپنی طرف سے بات کرتا ہے جو سنے اس کے خلاف جھوٹ میں شامل ہوتا ہے. اچھا، قلب کی ایک اور قسم بھی ہے اس طریقے سے، اس روایت پہ کافی اختلاف بھی ہوا ہے. نماز پڑھتے ہوئے جب ہم رکوع کے بعد سجدے پہ جاتے ہیں، پہلے گھٹنے رکھنے ہیں، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں؟ اب اس پہ اختلاف ہوا ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے گھٹنے ہی رکھنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو صحیح روایت ہے وہ ہاتھ پہ رکھنے والی ہے، ضعیف روایت ہے گھٹنے پہ رکھنے والی. وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اس کو سمجھتے ہیں. لیکن یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، اونٹ کی مخالفت کرو، اونٹ جیسا عمل نہ کرو. اونٹ پہلے اپنے کیا کرتا ہے؟ آگے والے ہاتھ رکھتا ہے، پھر گھٹنے رکھتا ہے. مخالفت کیسے ہوگی جب ہم گھٹنے پہلے رکھیں گے؟ اچھا، روایت کا کیا کریں ہم؟ ہمارے پاس تو حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس روایت کا کیا کریں؟ ہم نے تو وحی پہ عمل کرنا ہے. اونٹ الٹا بھی ہو جب ہم نہیں مانیں گے اونٹ کی بات. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ کہتے ہیں یہاں پر قلب ہوا ہے راوی سے. دیکھیں قلب کیسے ہوا، راوی کہنا چاہتا تھا کہ پہلے گڈے رکھو، ہاتھ نہ رکھو، اونٹ کی مخالفت کرو. راوی سے قلب ہو گیا، پتہ نہیں چلو اس نے پہلے ہاتھ کہہ دیا اور گھٹنا نہیں کہا. جس نے اس روایت کو سنا اس نے ویسے روایت بیان کر دیا ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے. جس روایت میں گھٹنے کے پہلے لفظ ہے، اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن سند کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. اس کو کہتے ہیں چھوڑ دو. لیکن ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ گھٹنے پہلے رکھنے ہیں, اسی میں مخالفت ہوتی ہے اونٹ کی. اور کیونکہ راوی سے قلب ہوا ہے, اس نے گھٹنے کی جگہ ہاتھ کا لفظ استعمال کیا ہے, تو یہاں پر قلب ہوا ہے. بہرحال اختلاف جگہ پہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا ہے. یعنی شیخ ابن باز کے نزدیک, شیخ ابن عثیمین کے نزدیک, ابن تیمیہ کے نزدیک, وہ کہتے ہیں پہلے گھٹنے رکھو پھر ہاتھ رکھو. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہاتھ رکھو, اور اس روایت کے ظاہر پہ عمل کرتے ہوئے, کیونکہ وہ ضعیف ہے گھٹنے والی اور ہاتھ کی روایت صحیح ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ اتنا قوی اختلاف ہے میرے نزدیک, جو ہے جو استعمال کرنا چاہتے تو کر لے, جو استعمال کرنا چاہتے تو کر لے, انشاءاللہ کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس میں اختلاف قوی ہے. اور یہ قلب والی روایت جو ہے واقع محدثین جو محققین کے نزدیک قلب ہو سکتا ہے, اور وہ بعض روایات میں سند اس کی ٹھیک ہے. تو ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں گے, حقیقت ہے دین کی جو بنیادی ہے اصول ہے ان کے مخالفت تو نہیں ہے, پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس پہ عمل کرنا ہے کس پہ نہیں کر رہا ہے. ضعیف روایت پہ تو ویسے عمل نہیں کر رہا ہے, یہ تو الگ بات ہے. اچھا, پھر ایک اور مخالفت ہوتی ہے بولنے میں یا لکھنے میں. بعض اوقات بولنے میں غلطی ہو جاتی ہے, کہنا کچھ چاہتا ہے منہ سے کچھ اور لفظ نکلتا ہے راوی کا, اسے کہتے ہیں مصحف, مصحف. لکھنے میں غلطی ہوتی ہے, لکھنا کچھ چاہتا ہے لکھا کچھ اور جاتا ہے, اسے کہتے ہیں محرف, محرف تحریف سے. نمبر 6, کسی حدیث کی لفظ میں زیادتی کرنا. ایک تو بیان کر جو ادراج ہے, ادراج ہو گیا ہے, اور ایک لفظ کہتے ہیں زیادہ تر ثقہ. اگر ثقہ راوی کوئی لفظ زیادہ کر دے روایت میں, ادراج کی قسم ہے یہ, لیکن راوی ثقہ ہے, اب اس نے لفظ بیان کیا ہے, یہ جو لفظ زیادہ ہے ہم دیکھیں, اگر جو یہ راوی جو ہے ضعیف ہے تو بات ختم ہو گئی نا. لیکن اگر ثقہ راوی ہے اور وہ اپنے سے بہتر جو ثقہ اس کی مخالفت نہیں کرتا, پھر تو قابل قبول, کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. یعنی اس راوی نے جس نے یہ بات زیادہ کی ہے اس کو زیادہ علم تھا ان لوگوں سے جو اس سے کم درجے کے ہیں. لیکن اگر مخالفت کرتے اپنے سے بہتر راویوں کی جو زیادہ ثقات ہیں اس سے, تب تو اس زیادتی پہ عمل نہیں کیا جائے گا. حدیث کے الفاظ اگر زیادہ ہیں اور جو زیادہ کرنے والا ہے وہ ثقہ ہے, اور اپنے سے زیادہ ثقات کی مخالفت نہیں کرتا, اور حدیث کی کسی بنیادی, شریعت کے کسی بنیادی اصول کی مخالفت نہیں کرتا, پھر تو ٹھیک ہے. اگر مخالفت کرتا ہے دین کی بنیادی اصول کی, یا حدیث کی الفاظوں کی, یا اپنے سے زیادہ بہتر راوی کی, تب تو وہ قابل حجت نہیں ہے. ساتویں قسم ہے اختصار الحدیث. ایک راوی حدیث بیان کر رہا ہے, لمبی حدیث ہے, کچھ بھول گیا اس میں سے, اب وہ مختصر کرنا چاہتا ہے, جائز ہے جائز نہیں ہے؟ جائز ہے, اس کی شرطیں ہیں, جائز ہے لیکن شرطوں کے ساتھ. نمبر 8, ایک شخص راوی حدیث بیان کرنا چاہتا ہے لیکن لفظ بھول گیا ہے, جو حدیث کے الفاظ ہیں بھول گئے, معنی سے روایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ حدیث کو معنی سے روایت کر سکتا ہے یا نہیں؟ کر سکتا ہے, کر سکتا ہے, اس کی بھی شرطیں ہیں. یہ حدیث یہ ہے, اس کی شرطیں میں سے یعنی یہ ہے کہ لفظ جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس کی جو عبادت میں استعمال ہوتا ہو. حدیث کے الفاظ ہیں سبحان رب العلیٰ, مثال کے طور پہ نماز میں پڑھنا ہے, یا سبحان رب العظیم, یہ وہ لفظ جس کی ہم عبادت میں استعمال کرتے ہیں, اس کا معنی نہیں بیان کر سکتا. یہ وہی لفظ ویسے استعمال ہوگا, ویسے اس لفظ کو کہے گا جیسے کہ موجود ہے, اس کے معنی بیان نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ عارف ہو معنی کا, معنی کو جاننے والا ہو, عربی زبان کا جاننے والا ہو, حدیث کے مفہوم کو جاننے والا, یعنی عالم ہو. کوئی جاہل یا طالب علم چھوٹا سا معنی بیان شروع کرنا شروع کر دے, وہ تو پھر معنی غلط بیان کر دے گا. نمبر 3, ضرورت ہو اس کو بیان کرنے کی. ضرورت نہیں ہے تو معنی بیان نہ کرو. ضرورت پڑ گئی ہے درس کے دوران, ایک آپ حدیث یاد آ گئی ہے اور حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں, ضرورت بھی ہے اس کی دلیل کے طور پہ, لیکن لفظ آپ کو بھول گیا ہے, آپ معنی کے بیان کر سکتے ہیں. نمبر چار, ایسے لفظ سے بیان کرے حدیث کے آخر میں جس سے یہ واضح ہو کہ معنی ہے اصل نہیں ہے, جیسے کہ کہے او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یا جیسے کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب سننا پتہ چلے کہ لفظ میں کوئی گڑبڑ ہے, لفظ یہ نہیں ہے, کیونکہ لفظ میں اگر یقیناً پتہ ہوتا تو بیان کرنے والا کبھی یہ نہ کہتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یہ صحابہ کرام سے بھی ہوا ہے, جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا معاذ الحکم السلمی کی روایت میں جب نماز میں انہوں نے کلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, خود روایت پیش کرتی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بڑے پیار سے مجھے ناراض بھی نہیں ہوئے, دھتکارا بھی نہیں مجھے, بلکہ مجھے یوں بیان کیا کہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. آخر فرمایا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی وہ لفظ بھول گئے جو باقی لفظ کیا تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو جب آپ معنی سے کوئی بات روایت کریں یا اصل لفظ بھول جائیں تو آپ حدیث کے آخر میں کہیں او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وقت روا کا آخری جو پوائنٹ بچ گیا ہے وہ ہے اختلاط. اختلاط کا مطلب ہے خلط ملط ہو جانا. اور بعض ایسے راویہ ہیں جو ثقات تھے, جو ثقہ تھے لیکن عمر کی وجہ سے جب بڑھاپے کے پہنچے تو اختلاط ہو گیا. اختلاط کا مطلب ہے کہ سند کسی روایت کی متن کسی روایت کا متن میں الٹا سیدھا کرنا, یعنی حافظ اتنا کمزور ہو گیا کہ وہ اب پہچان نہیں سکتا, اسے کہتے اختلاط, خلط ملط ہو جانا. اس کی مثال میں دو بیان کروں گا. ابن لہیعہ, ابن لہیعہ ایک راوی ہیں, ان کی کتابیں جل گئی تھیں, جو لکھا تھا جل گئی تھی. اور مشکل یہ ہے, جلنا تو الگ بات ہے, آخر میں آ کے حافظہ بھی کمزور ہو گیا, اختلاط ہو گیا. اب مشکل پیش ہے, اب ابن لہیعہ کی روایت لی جائے نہ لی جائے. اس علماء کے مختلف اقوال ہیں, ایک قول یہ ہے کہ لے لیتے کیونکہ ثقہ تھا. ابن کثیر نے فرمایا کہ سب لے لیں, لیکن جو جمہور محدثین وہ کہتے ہیں نہیں, جن راویوں نے ان سے سنا ہے روایت کیا ہے اختلاط سے پہلے وہ تو ہم لیں گے, جو اختلاط کے بعد ہے وہ نہیں لیں گے, وہ ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ اندیشہ ہے, اور ہم دین کی بات ہو رہی, وحی کی بات ہو رہی, عام بات نہیں ہے. اور تیسروں نے کہا ہے, بعض محدثین نے کہا ہے کہ کتابیں جلنے سے پہلے جو روایات تھی وہ ٹھیک تھی, جو جلنے کے بعد انہوں بیان کیا وہ ہم نہیں لیں گے. بہرحال تو یہ بھی اختلاط بھی ایک وجہ جسے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے, اور یہ مسئلہ ہوتے. ان جیسے دوسرے ہیں عطا بن السائب. عطا بن السائب ان کا بھی, یہ ثقہ راوی, ان کا بھی اختلاط ہوا تھا عمر کے آخر میں. ان سے علم حاصل کیا, ان کے جو شاگرد ہیں امام شعبہ, سفیان ثوری, حماد بن زید, یہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں. اور ان تینوں نے روایت کیا ہے, ان سے روایت اختلاط سے پہلے, اب اختلاط خلط ملط نہیں ہوا, اس اختلاط سے پہلے ان تینوں نے روایت کیا ہے. اور اختلاط سے پہلے اور بعد حماد بن سلمہ نے روایت کیا ہے. اب اگر ان سے روایت کرے سفیان ثوری, روایت صحیح ہے ضعیف ہے؟ صحیح ہے, کیونکہ اختلاط سے پہلے روایت ہے, محدثوں کو پتا ہے. اچھا اگر حماد بن سلمہ کرے تو یہاں پر شک ہے, پہلی والی ہے دوسری والی ہے, اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ محدثین نے کتنا احتیاط برتی ہے, یہ حدیثیں ہم تک ایسے نہیں پہنچی. یعنی ایک ایک چیز کو دیکھا, اختلاط سے پہلے کون شاگرد تھے, کون کون سے حدیث روایت کیا ہے, اختلاط کے بعد جب پتہ چلے مختلط ہے تو سفیان ثوری نے روایت نہیں لی. دیکھیں انہوں نے کہا اختلاط ہو گیا ہم نہیں لیتے ان سے, حماد بن زید نے کہا ہم نہیں لیتے ان سے, اور شعبہ نے کہا ہم نہیں لیتے ان سے. کیوں؟ کیونکہ اب اختلاط ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے ہمیں غلط بیان کر دیں, ہم نہیں لیتے. لیکن بعض لوگوں نے کہا ہمارا استاد ہے, انہوں نے استاد کو دیکھا روایت کو نہیں دیکھا, تو اختلاط کے بعد بھی لیتے رہے. اس لیے محدثین کا انصاف دیکھیں, جن نے اختلاط کے بعد بھی لیا ان کی ان سے روایت نہیں لی. یعنی حماد بن سلمہ جو بڑے محدث ہیں, معروف ہیں, فقہ ہے, امام ہیں, محدث ہیں, تو ان کی روایت عطا بن سائب سے جو ہے وہ نہیں لیتے, ضعیف قرار دیتے ہیں, اور باقی روایات دوسروں سے صحیح. کیوں؟ کیونکہ اختلاط کے بعد بھی لیتے رہے تھے, اور یہ یقین نہیں ہو سکا کہ اختلاط سے پہلے یا بعد میں. اگر وہی روایت جو حماد بن سلمہ روایت کر رہے ہیں عطا بن سائب سے, اور حماد بن زید بھی کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہوا صحیح ہے, کیونکہ ان کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ اختلاط سے پہل لیتے تھے, بعد میں نہیں لیتے تھے. اب آتے ہیں, اب یہ ہماری بحث تھی سند اور سند کے اندر جو راوی ہیں. اب دوسری سند کے متعلق باتیں کرتے ہیں, چند باتیں. دوسری سند دیکھنے کیوں ضروری ہے؟ تاکہ پتہ چلے جو باقی دو شرطیں ہیں, شاذ ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کوئی اور علت تو نہیں ہے. یہ دو شرطیں تب, یعنی جو پہلے تین شرطیں ہیں, اتصال السند, عدالت روا, ضبط روا, ان کے متعلق یہی باتیں جو میں کر چکا ہوں. اب جو باقی دو شرطیں, شاذ ہے یا نہیں, یا کوئی علت ہے یا نہیں, یہ کب پتہ چلے گا؟ جب سب روایات کو اکٹھا کریں گے پھر پتہ چلے گا. ہم بات کریں صحیح حدیث کی. جب صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں تو پانچ شرطیں ہیں, تین نہیں ہیں. جب پانچ شرطیں ہیں تو پھر دوسری روایت کو جمع کرنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں دوسری روایت کے متعلق. نمبر ایک, الاسناد العالی, عالی سند. اس متعلق میں بات بیان کی تھی پچھلے درس میں. سند عالی وہ سند ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ لائٹ ہے اوپر, آپ جتنی اس کے قریب جائیں گے اتنی ہی آپ کو ہر چیز واضح نظر آئے گی, جتنی دور ہو جائیں گے اتنی ہی مدھم نظر آئے گی. سند بھی ایسی ہی ہے, جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگی اتنی غلطی کے چانس کم ہوں گے, حافظے کی خرابی کے چانس کم ہوں گے, غیر سے قراوی کے چانس کم ہوں گے, جتنی بھی خرابیاں یا علتیں وہ کم ہوتی جائیں گی. اور جتنی سند بڑھتی جائے گی, لمبی ہوتی جائے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہوتی جائے گی, اتنی ہی یہ اندیشہ بڑھتا جائے گا. تو سند عالی وہ سند ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہو. یعنی تعداد کم ہے زیادہ ہے؟ تعداد کم ہے راویوں کی. اچھا, یہ تعداد میں. یا صفت, جو راوی ہیں وہ سارے چوٹی کے درجے کے ثقات ہوں, یہ بھی عالی سند ہے. اس کی الٹ ہے السند النازل, نازل سند نیچے. وہ کون سی ہے جس کی راوی زیادہ ہوں تعداد میں, یا صفت کے اعتبار سے میں کوئی نقص ہو. آپ جانتے ہیں کہ اسی عالی سند کے لیے محدثین نے اپنے گھر اور اپنی سواری بھی بیچ دیتے تھے. ایک سند رباعی ہے, ایک سند خماسی ہے. عالی کون سی ہے؟ رباعی عالی ہے. آپ سے بخاری میں بعض اوقات دیکھیں ایک ہی روایت دو تین مرتبہ بیان کرتے ہیں ایک باب میں. کہنے والا سمجھتا ہے بھائی اس کی ضرورت کیا پڑ گئی, ایک ہی روایت دو تین مرتبہ کیا ہے؟ اگر ذرا غور کریں تو ایک روایت میں پانچ راوی ہیں یا چھ ہیں, دوسری میں اسے کم ہیں. تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اتنے جو زیادہ سفر کیا تھا, ایک ملین درہم خرچ کر دیے تھے وہ حدیث سننے کے لیے بھی اور سند عالیہ کے لیے بھی. اگر حدیث تو مل گئی, ابھی اب پتہ چلا ہے کہ شام میں ایسا راوی ہے جو تین یا چار راویوں سے بیان کرتا ہے, یعنی رباعی سند ہے یا ثلاثی سند ہے, تو سفر کر کے جاتے اور یہ سند لے لیتے. کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ بلند درجے کی ہے. اور امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ, رحمۃ اللہ علیہ بھی معروف محدث ہیں, اور یہ بھی ملینئر تھے. یہ بھی ملینئر تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ بیچارے سارے ایسے ہی تھے ملینئر, انہوں نے سارے اپنے ملینز جو ہیں حدیث کے علم میں خرچ کر دیے. ایک ایسا وقت ہے امام یحیی بن معین پہ کہ جوتے کے پیسے نہیں تھے کہ جوتے خریدے, بغیر جوتے کے دھوپ پہ چل رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں کیا کہ امام صاحب؟ تو کچھ نہیں کہا, پتہ چلا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, کھانے کا بھی کچھ نہیں, تو جوتے شگروں جا کے خرید کے دیے ہوں گے. جو ایک ملین درہم تھا سب کس چیز پہ؟ یہ سند عالی ہے اس کے لیے لوٹا دیے, یا حدیث کے علم حاصل کرنے کے لیے. امام یحیی بن معین رحمۃ اللہ علیہ وفات سے پہلے فرماتے ہیں, اب سکرات آخر وقت ہے تو لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, بھائی شاگرد آ رہے ہیں, دوست آ رہے ہیں, سارے آ رہے ہیں. تو ایک ان کے دوست نے سوال کیا, میں تشتہی کیا تمنا ہے اس وقت تمہاری؟ انہوں نے کہا بیت خالی و اسناد عالی. اس آخری وقت میں بھی میرا گھر خالی کر دو, چھوڑ دو مجھے اپنے حال پہ, چھوڑ دو, آخری وقت ہے میرا. اگر اسناد عالی کہیں پہ تو وہ مجھے بتاؤ, میں ابھی جانے کے لیے تیار ہوں. تو اسناد عالی کی یہ اہمیت محدثین کے نزدیک. تیسرا لفظ ہے المسلسل, مسلسل روایت. اب سنیں گے یہ روایت مسلسل ہے. مسلسل جسے آپ جانتے ہیں سلسلے سے, لڑی سے, اور ایک جیسی چیز سے. یعنی راوی روایت کرتا ہے ایک ہی لفظ استعمال کر کے, یہ ایک ہی پوزیشن استعمال کر کے, ایک پوزیشن پہ. اس کے مختلف ٹائپس ہیں. ایک روایت ہے, اب شاگرد کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سنا, انہیں فرمایا انی احبک فی اللہ قال فلان کذا و کذا, قال انی احبک فی اللہ قال فلان کذا و کذا. آخر تک لفظ جو انی احبک فی اللہ یہ سب در استعمال کیا ہے, اس کا مطلب یہ مسلسل ہے باللفظ انی احبک فی اللہ. دوسرا مسلسل ہے, اب راوی جو ہے ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہے, اب کھڑا ہو گیا. شاگرد کا کھڑے کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا میں نے استاد سے ایسے ہی سنا تھا کہ وہ کھڑے ہو کر مجھے بیان کیا تھا. ان کو استاد نے کہا میں نے اپنے استاد سے ایسے سنا کہ وہ کھڑے ہو کر بیان کیا تھا. آخر صحابی تک کس طریقے سے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طریقے سے روایت جاتی ہے, یہ مسلسل, یہ بھی مسلسل ہے. تیسرے قسم کا مسلسل ہے بالاقارب, کہ رشتے دار ہیں, پوری سند رشتے دار ہیں. اس کی مثال فاطمہ بنت المنذر, عن اسماء, عن عائشہ صدیق اللہ عنہ. کون ہے سارے؟ سارے رشتے دار ہیں, دو بہنیں, ایک نواسی ہے, اس طریقے سے. تو یہ اسے کہتے ہیں مسلسل بالاقارب. مسلسل کا فائدہ کیا ہے کہ یہ زیادہ قوی ہوتی ہے, اور حافظے کی, یعنی جو حافظ اتنا قوی ہے کہ صرف روایت نہیں بیان کیا بلکہ یہ بھی ہے کہ روایت کیسے سنی ہے, یہ مطلب حافظ زیادہ تیز تھا کہ نہیں. ٹائم کتنا ہوا؟ میں تھوڑا مختصر کر دوں, کچھ لمبا ہو گیا. چلو جلدی کرتے ہیں. پھر آتے ہیں راوی پہ کلام. راوی جو ہیں, یہ راوی جو ہیں جن کے متعلق ہم نے بات کی ابھی, یہ جاننا ضروری ہے نمبر ایک کہ راوی کون ہے. تمیز راوی کی ہم جانتے ہیں کہ جیسے سند آپ کے پاس ہے, کھولے سند یہ جو آپ کو پیپر میں نے دیا تھا. قال امام بخاری حدثنا حمید عبداللہ بن الزبیر. اب یہ جو راوی ہیں الحمید عبداللہ بن الزبیر, یہ کون ہے؟ اچھا یہ تو ہم جان لیے کہ امام بخاری کے استاد ہیں. قال حدثنا سفیان. اب سفیان دو ہیں, سفیان ثوری بھی ہے, سفیان بن عیینہ بھی ہے. تو یہ کون سے سفیان ہیں؟ اب یہ جاننا ضروری ہے سند میں یہ راوی کون ہے. یعنی سب سے پہلے نمبر ایک تمیز الرواۃ, راوی کی تمیز جانے کے, یہ راوی کون ہے. یہ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے, چند الفاظ یہاں پہ بیان کروں گا. نمبر ایک الصحابی. اب راوی صحابی, صحابی کون ہے؟ اچھا ہم جانتے ہیں صحابی کسے کہتے ہیں. صحابی سے جو راوی کہتے ہیں وہ تابعی. تابعی کون ہے؟ مخضرم. رب سن مخضرم کون ہے؟ یہ جو الفاظ ہیں یہ عام طور پہ متفق مفترق آپ نے بات کی ہے, مختلف مختلف, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ راوی کے متعلق ہیں. اب صحابی کون ہے؟ الصحابی وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا ہو یا ملاقات. ملاقات ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان لے کے آیا ہو. تیسری شرط موت پر اسی پہ ہوئی ہو. ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو صحابی نہیں ہے. ایمان نہیں ہے, نفاق ہے, صحابی نہیں ہے, یاد رکھیں. اچھا تابعی کون ہے؟ جن کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے اور وفات بھی اسی چیز پہ ہوئی, وہی تعریف ہے, لیکن ملاقات صحابی سے ہوئی. مخضرم کون ہے ان دونوں کے بیچ میں؟ مخضرم وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وفات کے بعد نہیں, لیکن ملاقات نہ کر سکے. ملاقات کر رہے تھے تو صحابی ہو جاتے, ملاقات نہیں کی, نہ کر سکے, مخضرم ہے. ان کی مثال کو جانتا ہے؟ اویس قرنی بارک اللہ فیک، تابعی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ مخضرم ہے. دوسرے نجاشی، نجاشی ایمان لے کے آئے تھے لیکن ملاقات نہ کر سکے، وفات پا گئے، مخضرم ہے. ایک اور راوی ہے، نام بھول گیا، جہضمی ہے، نام بھول گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوا، ایمان بھی لائے، تو اپنے یمن سے نکلے، سفر کرتے 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 3 دن کا فاصلہ تھا، پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. مخضرمین میں سے ہیں، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کی اور صحابہ کرام کے بیچ میں جو فاصلہ ہو، 3 دن کا فاصلہ ہے. کاد یکون صحابیا، دیکھیں صحابی کے رتبے سے، اب صحابی کا اپنا رتبہ ہے، جس آنکھ نے، جس ہاتھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصاحبہ کیا ہے، وہ عام آنکھ عام ہاتھ نہیں ہے. متفق مفترق، متفق مفترق کیا ہے؟ کہ راوی دو راوی ہیں، متفق اتفاق سے، متفق مفترق افتراق سے، متفق مفترق، دو ایسے راوی جن کا نام ایک جیسا ہے لیکن ذات مختلف ہے، نام ایک جیسا، جیسے سفیان سفیان، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ. جب سفیان کا لفظ آتا ہے صرف، تو ہم کہتے ہیں یہ متفق اور مفترق ہے. اور جیسا دوسرا راوی احمد بن صالح، احمد بن صالح دو ہیں. اب یہاں پر اپنا نام اور والد کا نام ایک ہے، پہلے صرف اپنا نام کی مشابہت تھی نا، یہاں پر اپنا نام اور والد کا نام ایک ہے لیکن ذاتیں مختلف ہیں. دوسرا ہے المؤتلف والمختلف، یہ کیا ہے؟ کہ لکھنے میں ایک جیسے ہیں، پڑھنے میں مختلف ہیں. نام، راوی کا نام لکھنے سے، کیونکہ اس زمانے میں نقطے نہیں لگتے تھے، بڑے نقطوں کے، لکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن پڑھتے ہوئے یا پڑھیں گے تو پھر مختلف ہیں. جیسا کہ عباس اور عیاش، لکھیں بغیر نقطے کے عباس عیاش، لکھیں دونوں راوی ہیں، عباس بھی راوی ہیں، عیاش بھی راوی ہیں، بغیر نقطے کے لکھیں، آپ کیسے لکھیں گے؟ آپ ایک جیسے لکھیں گے، لیکن جب آپ پڑھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عباس ہے، عیاش ہے. اور اس طریقے سے خرازہ اور جزرہ، جزرہ خرازہ، خرازہ اس موضوع کو کہتے ہیں جو کپڑوں پہ لگتا ہے، جزرہ آپ جانتے ہیں کسی کو کہتے ہیں، جزر گاجر کو، کیرٹ کو، جزر اور خرازہ، نقطے نکال لیں آپ، ایک ہی چیز ہے. تو اسے کہتے ہیں المؤتلف والمختلف. دیکھا جائے تو مؤتلف ہے ایک جیسے ہیں، حقیقتا مختلف ہیں. پھر متشابہ، متشابہ وہ ہے جن کا نام ایک جیسا ہے اور والد صاحب کا نام دوسرا مختلف ہے، یا نسبت بھی مختلف ہے، یہ متشابہ ہیں. جیسے سفیان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی ہے اس طریقے سے. پھر یہ جاننا کہ یہ راوی جو ہیں یہ ثقات ہیں، یعنی ہمیں کس نے بتایا کہ امام بخاری ثقہ ہیں؟ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ اسماء الرجال. پھر آتے ہیں جرح التعدیل، اسماء الرجال کی کتابیں. جرح کا مطلب ہے کسی راوی کو مجروح کرنا، مجروح کا مطلب ہے زخم لگانا، یعنی اسے ایسے الفاظوں سے موسوم کرنا جس سے اس کی روایت قابل قبول نہ ہو. تعدیل کا مطلب ہے سیدھا کرنا، یعنی کسی راوی کو ایسے الفاظوں سے موسوم کرنا جس سے اس کے رتبے کو بلندی اور اس کی روایت قابل قبول ہو. جرح اور تعدیل.
رجال میں
صرف جو راوی ہیں ان کے بارے میں چھائی گئے، نہیں سب ہوتا ہے. اسماء الرجال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال جو پہلی کتاب لکھی گئی الکمال، الکمال فی اسماء الرجال، ابو غنی مقدسی نے کتاب لکھی ہے، ان کی وفات سن 600 ہجری میں ہوئی. پھر تہذیب الکمال حافظ مزی نے کی ہے. بالتهذيب والتهذيب ابن حجر عسقلاني نكيه بالتقريب والتهذيب ابن حجر عسقلاني نكيه يجوا الكمال هي يصير صحة ستة راويها بس باقي صحة ستة راويها انہوں نے کیا کیا انہوں نے نام سب لکھے جو جتنے بھی صحیح ستہ میں سب کے نام لکھے پھر ان کے متعلق ثقہ ہے کیا ہے وہ لکھا ہے اور کس نے کہا ہے وہ لکھا ہے تو کمال بہت ذخیرہ ہے بہت بڑا حافظ المزی نے اسے کم کر کے تہذیب الکمال کر دیا باقی زیادہ چیزیں جو الگ کر دی حافظ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کیا اس کو اور کم کر دیا اور دس مجلدوں میں یہ کم ہے پھر آخر میں تقریب و تہذیب ایک مجلد میں ہے تو یہ اس میں آپ کو ملے گا اسماء الرجال یعنی جرح و تعدیل جو صحیح ستہ میں ہے صرف جو راوی ہیں ان کے متعلق مختصر سا کسی کو چاہیے اس سے بھی زیادہ اس کی پھر بہت کتابیں ہیں مختلف کتابیں اس کی انشاءاللہ وقت پہ بیان کریں گے ہم راوی کے متعلق پھر یہ بھی ضروری ہے اب سند میں کیا ہوتا ہے اب اسی روایت کی طرف واپس آتے ہیں قال امام البخاری حدثنا الحميد عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري یہ لفظ کون سا استعمال ہوا حدثنا اس کا مطلب کیا ہے بعض اوقات حدثنا بعض اوقات اخبرنا بعض اوقات عن بعض اوقات قال اس میں کوئی فرق ہے نہیں محدثین کے نزدیک اس میں بھی فرق ہے کوئی شخص حدثنے کی جگہ عن نہیں کہہ سکتا اخبرنا نہیں کہہ سکتا کسی نے کہا تو اس نے جھوٹ باندھا ہے اچھا یہ جو الفاظ ہیں حدثنا اخبرنا اسے کہتے ہیں طرق تحمل الحدیث تحمل و ادا تحمل حدیث لیا کیسے حدیث کو کن الفاظوں سے لیا ادا حدیث کو کس طریقے سے پہنچایا دوسروں تک تحمل حدیث کے آٹھ طریقے ہیں آسان ہے پہلا طریقہ ہے کہ براہ راست اپنے استاد سے سننا سمعت حدثنی اگر کسی روایت میں سمعت ہو یا میں براہ راست سنا حدثنی مجھ سے اس نے بیان کیا براہ راست سنا سمعت میں نے سنا حدثنی مجھ سے بیان کیا کسی اور سے نہیں مجھ سے یہ چوٹی درجے کا تحمل ہے سب سے اچھا جو ہے وہ یہ ہے دوسرا الفاظ ہے لیکن دونوں جو ہے ایک ہی رینک کے ہیں دوسری ہے العرض العرض کا مطلب القراء علی الشیخ یعنی کوئی شخص ابھی بعض اوقات استاد خود پڑھ کے سناتے روایت فلان سے میں نے سنا فلان سے میں نے سنا فلان سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات جو روایت ہوتی ہے شیخ لکھی اپنے ایک شاگرد کو دے دیتے ہیں جی پڑھو اب شاگرد اس کو پڑھتا ہے جو استاد شاگرد کو بیان کرتا ہے وہ سمعت حدثنی ہے جو استاد شاگرد کو کہتا ہے مجھ میرے اوپر پڑھو مجھے سناؤ اس کے لفظ کچھ اور ہیں اسے کہتے ہیں العرض اس کے لفظ ہیں اخبرنی انبأنی قرأت علی الشیخ یہ الفاظ ہیں اگر لفظ ہو اخبرنی تو حدثنی سے مختلف ہے حدثنی اوپر اخبرنی بعد میں ہے انبأنی بعد میں ہے تیسرا قسم الاجازہ کہ شیخ صاحب خود بیان نہیں کرتے اپنے جو حدیثیں ہیں وہ لکھ کر دیتے ہیں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میری یہ حدیثیں پڑھیں اسے کہتے ہیں کیا اجازت اور اس میں جو الفاظ شافہانی انبأنی اجازتن حدثنا اجازتن تو اس میں اجازت کا لفظ ہوگا اجازت دیتے ہوئے مجھے خبر دی اجازت دیتے ہوئے مجھ سے بیان کیا چوتھے قسم ہے المناولہ دینا ہاتھ سے المناولہ کہ شیخ جو ہے اچھا اجازت ضروری ہے کہ ہاتھ سے دو اجازت کے لیے یہ ہے کہ شیخ یہ کہ اپنے شاگرد کو میری جو حدیثیں ہیں ساری کی ساری تم روایت کر سکتے ہو اجازت ہے میرے فلان جو روایات ہیں کتاب الحج پہ صرف وہ روایت کرو یہاں پہ قید لگا دی یا سب میں سے فلان اور فلان دو تین کو کہا کہ تم صرف روایت کو باقی روایت نہیں کرے دو کو اجازت دے باقی کو نہیں دی تو اجازت کی قسمیں ہیں اسے کہتے ہیں اجازت جس کو اجازت ہے وہ پڑھ سکتا ہے وہ آگے بیان کر سکتا جس کو نہیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس قابل ابھی نہیں بنا کہ وہ آگے جا کے بیان کرے چوتھی قسم ہے المناولہ مناولہ دینا ناولہ سے کہ کوئی بھی محدث یا شیخ اپنی جو حدیثیں ہیں وہ اپنے کسی شاگرد کو دے دے, صرف دے دے. محدثین کہتے ہیں دینا کافی نہیں ہے, دینے کے ساتھ اجازت بھی ہونی چاہیے کہ روایت کرو. ہو سکتا ہے میں آپ کو یہ دے رہا ہوں گاڑی میں رکھو, یا آپ کو دے رہا ہوں کہ کسی اور کو دے دو, آپ کو دے وہاں پہ رکھ دو, تو دینا کافی نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے مجھے شیخ نے مناولہ کیا, تو محدثین کہے کہ مجھے بتاؤ اجازت ہے کہ نہیں. اگر کہتا ہے اور جھوٹا ثابت ہو, حدیثیں گئی اس کی, جھوٹے بول سکتا وہ, ایک جھوٹ پچھلے اس کے پورے کے پورے کیا کہ سب ختم ہو جائے گا, تو وہ کہے گا ناولانی اجازتن, بس اطمینان ہو گیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیا روایت کے لیے, آپ اس قابل ہیں کہ روایت کریں, یعنی کہ اس کو اٹھا کے میرے گھر میں رکھو یا فلاں شاگرد کو دو. پانچویں قسم ہے المکاتبہ, مناولہ قریب بیٹھے ہیں میرے, مکاتبہ ہے کہ شیخ اپنے اس شاگرد کو لکھ کے بھیجے جو دور ہے, لکھ کے بھیجا ہے یہ روایات. اب یہ روایت کس کو دینی ہے؟ میرے لیے اجازت ہے کہ میں آگے بیان کروں یا کسی اور کو جا کے دینی ہے, آپ کے اپنے دوست کو جو دوسرا شیخ ہے. یہاں پر بھی اجازت شرط ہے, کاتبنی اجازتن مکاتبہ ہے. اچھا چھٹے نمبر پہ ہے الاعلام, اعلام اعلان کرنا, اعلام یا اعلان, نون میم دونوں ٹھیک ہیں. اعلام میں کیا ہوتا ہے کہ شیخ بیٹھے بیٹھے اعلان کر دیتا ہے, میں نے عمران کو اجازت دی ہے میرے ساری حدیثیں بیان کرے, اعلان کر دیا ہے. میں نے فلان کو اجازت دی ہے کہ میری فلان کتاب کی حدیثیں بیان کرے, روایت کرے, اسے کہتے اعلان. اچھا اعلان میں بھی شرط ہے کہ اجازت ہو. اعلان یہ نہیں ہے کہ فلان شخص کے پاس میری حدیثیں ہیں, یاد رکھیں, یعنی فلان شخص کے پاس میری حدیثیں. اچھا اجازت ہے کہ وہ روایت کرے یا نہ کرے؟ اجازت ہے تو پھر قابل قبول ہے, اجازت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ بتا رہے کہ اگر میں کہیں سفر پہ جاؤں تو میری حدیث فلان کے پاس ہے, لیکن اس کو اجازت نہیں کہ وہ روایت کرے. چھٹے نمبر پر, ساتویں نمبر پر الوصیہ, کہ شیخ وصیت میں لکھے اپنی وصیت میں کہ میں فلان شخص کو اپنی روایت وصیت کے طور پہ دے رہا ہوں. یہاں پر اجازت شرط ہے کہ وصیت تو ہے, محفوظ کرے یا روایت بھی کرے, تو اجازت ہونی چاہیے. آٹھویں نمبر پہ الوجادہ, شیخ صاحب مر گئے, کسی شاگرد کو ان کی کوئی کتاب یا کوئی روایت ملی شیخ صاحب کے اپنی ہاتھ سے لکھی ہوئی, وہ پتہ ہے ہمارے شیخ صاحب کی یہ رائٹنگ ہے, اس کے وجادہ یعنی اسے ملی وجادہ, تو کیا روایت کر سکتا ہے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو روایت نہیں کر سکتا. اگر وہ کہتا ہے وجد تو حد روایت محل اجازت, پھر ٹھیک ہے, یعنی اس پہ لکھا ہے, نیچے لکھا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں فلاں 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 شاگرد کو کہ وہ روایت کرے. اگر وہ شاگرد ان میں سے ہے جس نے اس کو, جس کو ملا ہے, وہ کر سکتا ہے روایت, جس کو, جس کا نام نہیں ہے وہ نہیں کر سکتا. ہاں یہ بھی لکھ سکتا ہے کہ میری روایت کوئی بھی کر سکتا ہے, بس الحمدللہ یہ اجازت ہے نا, تو شرط اجازت کیوں نہیں, یہ ہونا, یہ لفظ ہونا چاہیے. اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو نہیں کوئی روایت کر سکتا. اس کے بعد پھر بات ہوتی ہے نمبر چار, چار کا مطلب یہ بڑی ہیڈنگز کہ حدیث کی کتاب, حدیث لکھی کیسے جاتی ہے. یاد رکھ حدیث لکھنے کا ایک ڈھنگ ہے, کیونکہ یہ وحی کی ایک قسم ہے, لکھنے کے لیے خاص ہمت کی ضرورت ہے, خاص وقت کی ضرورت ہے. نمبر ایک, بہترین خط سے لکھنا ضروری ہے, صحیح طریقے سے الفاظ آپس میں یا جو حروف ہیں آپس میں گڑبڑ خلط ملط نہ ہو جائے, صحیح طریقے سے لکھنا ہے, واضح الفاظوں میں لکھنا ہے. جہاں پر صحابی کا ذکر آئے تو وہاں پر لکھے رضی اللہ عنہ, را واد لکھنا درست نہیں محدثین کے نزدیک, بعض وہ لکھتے ہیں را واد بس مختصر, نہیں. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو سواد لکھنا نہیں غلط ہے, صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھیں, یا بعض صاد لام لکھتے ہیں, بعض لکھتے ہیں صاد لام عین میم سلام, جائز نہیں ہے. محدثین کیسے کرتے تھے, اب روایت لکھ رہے ہیں تیزی میں, اب صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے بار بار, کیا کرتے تھے پتہ؟ وہ جگہ کو خالی چھوڑ دیتے تھے, جب گھر میں جاتے تھے اور لکھتے تھے دوبارہ پڑھتے تھے اس جگہ کو پر کر دیتے تھے. اب ڈبل ثواب ملا کہ نہیں؟ ایک تو شیخ صاحب کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، پھر جب لکھا دوبارہ پڑھا بھی لکھا بھی، تو جو سعد لکھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملا، جو پڑھتے ہیں ان کو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، لکھنے والوں کو تو نہیں ملا نا، اور پھر یہ گستاخی بھی ہے. تو یاد رکھے حدیث لکھنی ہے تو صحیح طریقے سے لکھو، نہ لکھو. محدثین کے نزدیک یہ عیب ہے، کوئی بھی شخص سعد لکھ لے بس یہ عیب سمجھا جاتا ہے محدثین کے نزدیک. حدیث میں یہ فواصل ہیں، فل سٹاپ کہاں پہ یہ ضروری ہے، حدیث کہاں سے شروع ہو رہی ہے، متن کہاں سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے خاص بریکٹ کی ضرور لکھے یا کوئی گول دائرہ لگائے یا کوئی خاص علامت لگائے کہ یہاں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شروع ہو رہا ہے. حدیث کے آخر میں کہاں پہ متن ختم ہو رہا ہے وہاں پر بھی بریکٹ بند کر دے، خاص طریقے سے اس کو لکھنا ہے. پھر حدیث کی جو اہم کتابیں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کتاب، صحیح بخاری کی کتاب جو اس کے نام کوئی جانتا ہے کیا ہے، صحیح بخاری کا نام کیا ہے؟ نہیں، صحیح بخاری کی کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح، صحیح، نہ صحیح بخاری تو پورا نام کیا ہے؟ آپ بیچ میں تھوڑا سا قریب ہیں، تھوڑا سا ایک لفظ اور بڑھا دیں بس، آخری لفظ غلط ہے. الجامع الصحیح المسند، المسند، الجامع الصحیح المسند، صحیح بخاری کا نام ہے. کبھی سنا ہے؟ آج سن لیں. الصحیح، الجامع الصحیح المسند، جی ہاں عام طور پر لکھا ہوتا ہے، ہاں، لیکن صحیح بخاری مشہور ہے. پھر اسی طریقے سے صحیح مسلم، پھر صحیح ستہ کی کتابیں ہیں، اور موطأ امام مالک ان سے پہلے لکھی گئی آپ جانتے ہیں. تو حدیث کی عنایت علماء نے کی ہے، لکھنا بھی صحابہ کرام کے زمانے سے لکھنا شروع کر، باقی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حدیثیں لکھی گئی تھیں، پھر صحابہ کرام کے دور میں، پھر تابعین، تبع تابعین، اس طریقے سے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے، صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں، کتنی مقرر ہیں، کتنی غیر مقرر ہیں، کتنی حدیثوں پہ کلام ہوا ہے، اور محدثین کا کیا نظریہ ہے جنہوں نے کلام کیا ہے، کہ جنہوں نے نکیر کی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، کسی غلط تھی، یہ سب انشاءاللہ آئے گا. کتنا وقت میں تو دیکھتے ہیں، کچھ ہو سکتا ہے نہیں، 15 منٹ اور ہے، 15 منٹ کر دیں. اب بات آتی ہے یہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے جو ہمارے سامنے ہے. دیکھ لیں، صحیح اور حدیث جاننے کے لیے، صحیح اور ضعیف ہم پرکھیں گے کیسے، یہ روایت کیسی ہے، اس کے سٹیپس ہیں. جتنے بھی ہم نے پڑھا ہے ابھی تک، اس کا نچوڑ بیان کر رہا ہوں میں 10-15 منٹس میں. ہم کیسے جانیں کہ راوی کون ہے، تمیز الراوی، راوی کا لفظ تو موجود ہے کہ سفیان ہے. ابھی سفیان میں کہا، جس میں دیکھیں پیپر میں لکھے سفیان بن عیینہ لکھا ہے، جو پیپر آپ کو میں نے دیا ہے، صحیح بخاری کی پہلی سند، جو پہلی روایت، نیچے دیکھیں سفیان کی جگہ پہ کیا لکھا ہے. اب مجھے کیا پتا چلا یہ سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری ہے، اسے کہتے ہیں تمیز. یہ کیسے پتا چلا، اسی پہ متعلق بات کرتے ہیں. نمبر ایک، یہ جاننے کے لیے کہ تمیز راوی کون سے، کیسے جانے، نمبر ایک کہ اس کا شاگرد اپنے استاد کے متعلق بیان کرے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، اس طریقے سے اب پتا ہے کہ یہ کون سا راوی ہے. اس کی مثال اسی روایت میں، قال الامام البخاری حدثنا الحمید عبداللہ بن زبیر. اب الحمید کون ہے؟ امام بخاری کا استاد ہے. کوئی تمیز ہو گئی نہیں ہو گئی؟ ہو گئی ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ سند میں جو راوی ہے اس کے دیکھے شاگرد کون ہے اور استاد کون ہے. جیسے کہ اس میں سفیان بن عیینہ، میں نے کہا ہے سفیان بن عیینہ جو ہے وہ یحیی بن سعید انصاری کے شاگرد ہیں، سفیان ثوری شاگرد نہیں ہے. اب ہمیں کیسے پتا چلا اس روایت میں یہ سفیان ہے ثوری ہے، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ استاد سے پتا چلا، یہ استاد جو ہے امام یحیی بن سعید الانصاری جو ہیں، یہ سفیان بن عیینہ کے تو استاد ہیں لیکن سفیان ثوری کے استاد نہیں ہیں. اب پتہ چلا کہ سفیان کون ہے، سفیان بن عیینہ ہے. تیسری طریقہ ہے کہ راوی جو ہے اپنے استاد کے ساتھ زیادہ تر وقت لگایا ہو سب سے زیادہ، اور اگر اپنے استاد کا مکمل نام نہ لے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ اسی کا اپنا استاد ہے. اس کی مثال دیکھیں، اب ابو نعیم جب سفیان ثوری سے روایت کرتا ہے تو صرف سفیان کہتا ہے بس. اب دیکھ لیں ابو نعیم کی جتنی بھی روایات ہیں، ابو نعیم جب بھی روایت کرے گا یہ کہے گا قال ابو نعیم حدثنا سفیان، اس مطلب کون ہے؟ ثوری ہے. اور اگر سفیان بن عیینہ سے روایت کرے تو کہے گا حدثنا سفیان بن عیینہ. یہاں پر خود وضاحت کرے گا. اگر آپ روایت میں دیکھیں کہ ابو نعیم روایت کرے سفیان سے تو آپ کو آنکھیں بند کر پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا ہے، بن عیینہ یہ ثوری ہے، ثوری ہے، پتہ چل گیا. ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری قسم سلمان بن حرب جب حماد بن زید سے روایت کرتا ہے اپنے استاد سے تو حماد کہتا ہے بس، کیونکہ زیادہ تر ان کے ساتھ گزارا ہے. اگرچہ دوسرا بھی حماد بن سلمہ بھی استاد ہے لیکن ان کے ساتھ کم وقت گزارا ہے، حماد بن زید سے زیادہ وقت گزارا ہے. بس سمجھے کہ نہیں؟ تو جب اپنے قریبی استاد کی بات کرتے ہیں تو پورا نام نہیں لیتے، صرف حماد. جب دور کے استاد کی بات کرتے ہیں پورا نام لیتے ہیں، یہ محدثین کو اس کا پتہ چل جاتا ہے. چوتھا طریقہ ہے طبقہ الراوی، راوی کا اپنا طبقہ ہے اور اس کے استادوں کا طبقہ، اس کے شاگردوں کا طبقہ ہے. اب یہ راوی جو ہے سفیان جو ہے یہ کس طبقے میں ہے؟ اس کے استاد کا طبقہ کون سا ہے؟ شاگرد کا طبقہ کون سا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی کون سا ہے. پانچویں نمبر پر کوئی معتبر امام محدث یہ بیان کرے کہ یہ راوی فلان ہے. ابھی سفیان ہمیں نہیں پتہ، ابھی شک ہے کون سا سفیان ہے یا حماد کون سا ہے. امام شعبہ کہتے ہیں حماد بن زید ہے، امام بخاری کہتے ہیں حماد بن زید ہے، مانیں گے نہیں مانیں گے ہم؟ کیونکہ معتبر عالم نے، جو اس فن کا عالم ہے، اس نے بیان کیا ہے یہ راوی کون سا ہے. اس کی تعین ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے؟ چھٹے نمبر پر کتابوں کی طرف واپسی. اب ایک راوی ہمیں پتہ نہیں چل رہا اور نہ کسی عالم نے بیان کیا، نہ اس کے شاگرد کا پتہ ہے، نہ اس کے استاد کا پتہ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم کتاب کی طرف جائیں. اس میں مختلف کتابیں ہیں، مثال کے طور پر متفق المفترق جو میں نے بیان کی. متفق کون سی ہے، مفترق کون سی ہے؟ متفق مفترق ہے، نام ایک جیسے ہیں ذات مختلف ہے. تو کہاں جائیں گے؟ اس کی کتاب ہے متفق المفترق، خطیب بغدادی کی کتاب کا نام یہی ہے متفق المفترق الخطیب البغدادی، یا کتاب المؤتلف والمختلف کہ رسم ایک جیسا ہے ذات دوسری ہے، عیاش عباس، اس کی بھی کتاب ہے. امام دار قطنی کی تالیف ہے المؤتلف والمختلف، امام دار قطنی نے اس نام سے کتاب لکھی ہے. پھر مشتبہ کی بات ہے کہ والد دوسرا ہے اور نام ملتے جلتے ہیں. المشتبہ امام الذهبی کتاب کا نام مشتبہ، انہوں نے اس پہ تالیف کی ہے، المشتبہ پہ پوری کتاب ہے اس کو بیان کر کے کہ کون کون سے راوی جو ہیں جن کے نام ملتے ہیں. پھر اگر راوی صحابی ہے یا گمانے کا صحابی ہے تو کیسے پتہ چلے گا صحابی ہے کہ نہیں؟ کتب الصحابہ، کتب الصحابہ میں جو زیادہ مشہور ہے اس دلغابہ ابن اثیر کی ہے اس دلغابہ جنگل کے شیر، صحابہ کرام کے متعلق کتاب لکھی ہے. آٹھویں نمبر پر اگر راوی کی صرف کنیت ہے اور اپنے کنیت سے پہچانا جاتا ہے تو کہاں جائیں گے؟ کتب الکنا، کنیت پہ علماء نے پوری کتابیں لکھی صرف کنیت پہ، کس کنیت کا کون سا راوی، اس کنیت کا کون سا راوی ہے. اور اس کی مثال امام بخاری کی کتاب الکنا، امام مسلم کی کتاب الکنا، صرف کنیت پہ. اگر لقب سے پہچانا جاتا ہے تو کتاب الالقاب کی طرف جائیں گے، اور اس کی مثال ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباء فی الکنا والالقاب، اور تہذیب الکمال میں بھی حجر عسقلانی نے آخری باب میں اس کے متعلق بات کی ہے القاب کے متعلق. دسویں نمبر پر اگر راوی کی تمیز نہ ہو سکے کسی بھی طریقے سے، جتنے طریقے میں نے بیان کیے ہیں، ابھی بھی راوی کا پتہ نہیں کون ہے، اگر دونوں ثقات ہیں تو الحمدللہ، روایت صحیح ضعیف ہے دونوں ثقات ہیں، سفیان ہے ایک ثوری ہے ایک ابن عیینہ ہے، دونوں ثقات ہیں، روایت صحیح ہے. اچھا، لیکن بشرط یہ کہ دوسری شرطیں ٹھیک ہوں، حدیث کی سند بھی ٹھیک ہو، علت کوئی نہ ہو. ہاں، صرف یہ مسئلہ تھا اگر، تو یہ حال ہو گئے. لكن اگر دونوں ضعیف ہو تو ضعیف ہے, ضعیف ہے. اچھا ایک ثقہ ہے ایک ضعیف ہے, پھر کیا کریں گے؟ دونوں کا نام ایک ہے, تمیز نہیں ہو سکی, جتنے کوشش کی نہیں ہو سکی. ایک ثقہ ہے ایک ضعیف ہے, روایت ضعیف ہے جب تک کہ کوئی شخص خاص اس کے پاس اگر علم ہے تو بتائے گا کہ دوسرا کون ہے, ثقہ ہے نہیں. یعنی کہ ایک صحیح ایک ضعیف ہے, اس روایت میں کون صحیح والا ہے ضعیف والا ہے ہمیں کیا پتہ, جب پتہ نہ چلے کہ یہ صحیح والا ہے یا ضعیف والا, جب تک یقین نہ ہو. اگر شک کی بات پہ تو روایت نہیں لیں گے ہم, یعنی احتیاط یہ ہے روایت میں. اب جانتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. دیکھیں شریعت محفوظ ہے, پوری پوری شریعت. ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے جس پر ہمیں یقین ہے اس کو تو بیان کریں گے, جس پر شک ہے نہیں بیان کریں گے, کیونکہ دین کے اندر داخل کر رہے ہیں ہم. کسی کے لیے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ جرات کرے اور دین میں ایسی چیز شامل کرے جو دین کا حصہ نہ ہو. تو دین ہمارے یقین پہ ہے, دین کی بنیاد یقین ہے, شک نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی اگر ہم نے روایت کو چھوڑا ہے اور قیامت دن پتہ چلا قیامت کے دن کہ تم لوگوں صحیح حدیث کو چھوڑا ہے, کوئی گناہ ہے کسی کے سر پہ؟ فتقوا اللہ ما استطعتم. دس سٹیپس میں نے بیان کیے تب بھی پتہ نہ چل سکا, ساری کتابیں دیکھی ہیں, علماء کے سارے اقوال دیکھے, پھر بھی پتہ نہ چل سکا ہمیں عذر ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص آتا ہے بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں جو ہے ضعیف ہے, یہ روایت سے بغیر کسی سند کے بغیر کسی وجہ کے یہ گنہگار ہے, یہ مجرم ہے, اور دونوں برابر نہیں ہیں. یہ تو ہم جان چکے ہیں, یہ پہلا سٹیپ تھا. دوسرا سٹیپ ہے یہ راوی جو ہم پہچان چکے کون ہے, کیا یہ عدل ہے یا نہیں, عدالت روا کو جانا ضروری ہے, عدل ہے یا نہیں ہے. کیسے پتا چلے گا؟ نمبر ایک کہ وہ اتنا مشہور ہو کہ کہ عدل ہے کہ کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری, کیا ضروری ہے کہ کوئی شخص کہے کہ یہ ثقہ امام ہے؟ ہر جنریشن میں مشہور ہے کہ نہیں ثقت میں, بات ختم. اشتہار سب سے پہلے. دوسرا طریقہ ہے کوئی معتبر امام یہ بتائے کہ فلان شخص ثقہ ہے, معتبر امام. اچھا اگر راوی مشہور بھی نہ ہو اور معتبر امام نے توثیق بھی نہ کی ہو, اس کی حالات ہیں, آٹھ صورتیں ہیں. نمبر ایک, کہ اس شخص سے ثقات راوی جو ہے وہ روایت بیان کریں. اب خود ثقہ ہے وہ روایت بیان کر رہے ہیں ایسے شخص سے جو معروف نہ ہو, مشہور نہ ہو ثقات میں, اور کسی نے اس کی توثیق بھی نہیں کی, اور کسی نے نکیر بھی نہیں کی محدثین میں سے, یہ شرط بھی ضروری ہے. تو یہ ثقہ ہے کہ نہیں؟ ثقات ایک شخص سے لے رہے ہیں اور کسی محدث نے یہ نہیں کہا کہ یہ ضعیف ہے یا کیا ہے, اور لے سارے ثقات رہے ہیں, تو وہ شخص ثقہ ہے کہ نہیں؟ ثقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے, یا چوتھے نمبر پہ لے لیں آپ, جس سے بخاری مسلم نے روایت کیا ہو, جو راوی بخاری مسلم میں ہو. اب آپ کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ راوی کیسا ہے, ثقہ ہے یہ. نمبر پانچ, جہالت العین اگر ہے, جسے میں نے بیان کیا ہے کہ ایک راوی ہے مجہول ہے نہیں جانتے, لیکن ایک نے صرف روایت کیا اسے, ایک راوی ہے پتہ نہیں کون ہے مجہول ہے, لیکن ایک نے روایت کیا ہے, اور جرح تعدیق پتہ نہیں کسی نے جرح کی تعدیق کو نہیں پتا ہمیں. اگر دوسرا ثقہ راوی کہہ دیتا ہے, یہ اسے روایت کرتا ہے, یہ کہہ دیتا ہے یہ ثقہ ہے, تو بات ختم ہو گئی, روایت قابل قبول ہو گئی ہے. چھٹے نمبر پہ, اگر کوئی مجہول راوی موضوع حدیث منکر حدیث بیان کرے, یعنی ایک روایت ہے ایک راوی ہے مجہول ہے اور روایت موضوع نظر آ رہی ہمیں, تو جو مجہول کی توثیق کرتا ہے اسی کے گردن پہ اس نے موجود مجہول کی توثیق کی ہے, اگرچہ وہ ثقہ بھی ہے, اب اس کے سر پہ سارا دار و مدار ہے. نمبر سات, اگر کوئی ایسا امام روایت کرے جس کے بارے میں معروف ہو کہ صرف ثقات سے روایت کرتا ہے, وہ ضعفاء سے کرتا ہی نہیں ہے, اور اس نے ایک شخص کا نام لے لیا, تو مطلب وہ ثقہ ہے. نمبر آٹھ, اگر کوئی بھی امام ایک حدیث کے بارے میں کہہ دیا صحیح حدیث ہے, تو اس کی سند میں جتنی راوی ہیں وہ ثقات ہیں سارے, یہ آٹھواں طریقہ ہے. تیسرا, ضبط الروا. تیسری شرط تھی ضبط الروا, یہ کیسے جانے کہ راوی ضابط ہے یا نہیں, کیا طریقہ جاننے کا؟ میں آپ کو یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, جو ہم نے پڑھا ہے پریکٹیکلی کر کے تو دیکھیں کیسے پتا چلے گا. یہ راوی جو ہے سفیان بن عیینہ، یہ ضابط ہے یا نہیں، حافظہ چوٹی کا ہے یا نہیں، کیسے پتہ چلا ہمیں؟ اس کے طریقے ہیں، نمبر ایک، دو طریقے ہیں کہ اس کی توثیق ائمہ حفاظ کریں کہ واقعی اس کا جو حافظہ ہے وہ چوٹی کا ہے، چاہے وہ دماغ کا حافظ ہو چاہے وہ کتاب کی حفاظت ہو، بہترین طریقے سے کی ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ جتنے بھی اس کے مرویات ہیں جو اس نے روایت کیے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں اور حفاظ کی روایت کے سامنے رکھے. اگر غالب زیادہ تر 100% نہیں 90% یا اس سے زیادہ حفاظ کے ساتھ ہیں تو اس کا چوٹی کا ہے. حفاظ جو حافظ ہیں، محدثین ہیں، مثال طور امام بخاری کی روایت کو لے لیں آپ، ایک شخص آتا ہے مثال طور پہ ابو داؤد طیالسی، دوسرا کوئی امام آتا ہے اس کی کتاب ہے. اب یہ شخص جو ہے اس کی جو روایات ہیں جب ہم محدثین کے نزدیک رہتے ہیں، بخاری مسلم دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں، کتنے مخالفت ہے کتنے میں ان سے موافقت ہے. اگر موافقت بہت زیادہ 90% سے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے حافظہ چوٹی کا ہے اس کا. اگر مخالفت جو ہے وہ 10 کی 15 کی ہے 20 کی ہے تب تو تھوڑا کم ہے. اگر 50 سے بھی کم ہے، 100 میں سے 30 ٹھیک ہے باقی سب مخالفت ہے، تو اس کا حافظہ بالکل ضعیف ہے. انہیں کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ حدیثین کے نزدیک ضعیف کیوں ہے؟ امام نسائی نے فرمایا کہ ضعیف حدیث ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دیکھا گیا کہ 100 روایت انہیں روایت کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، 100 میں سے 30 موافقت ہے حفاظ کی اور 70 مخالفت ہے. اس لیے محدثین کے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ اہل سنت جماعت کے علماء کی معتبر عالم ہے لیکن حدیث کے اعتبار سے وہ ضعیف ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں راوی کے متعلق جو لوگ بات کرتے ہیں، فقہ ہے جرح تعدیل کے متعلق، نمبر ایک جتنے بھی قول ہیں اس راوی کے متعلق جمع کریں گے ہم، جتنے بھی قول ہیں، کس نے کہا فقہ ہے، کس نے کہا ہے حافظ ہے، کس نے کہا ہے امام ہے، سب جمع کریں گے ہم. کس نے کہا ضعیف بھی کہا تو اس کو بھی جمع، سب جمع کریں گے. تو پہلا سٹیپ ہے جمع اقوال من تکلم فی الراوی، سارے جمع کریں گے ہم. دوسرا سٹیپ ہے یہ تاکید کرنا کہ جس سے ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس نے کہا یا نہیں کہا. امام بخاری نے کہا فلاں راوی متروک ہے، اب یہ پتہ چلا کہ وہ متروک ہے لیکن واقعی امام بخاری نے یہ فرمایا کہ نہیں فرمایا ہے، اس کی نسبت امام بخاری کی طرف تاکید کرنا ضروری ہے. نمبر تین یہ جاننا کہ جو کہہ رہا ہے اس کا قول قابل اعتبار ہے یا نہیں، وہ اس فن کا ماہر عالم ہے یا نہیں. ابن حبان توثیق کرتا ہے، ابن حبان کی توثیق نہیں مانی جاتی کیونکہ وہ بہت سہل لین ہے، وہ ضعفاء کو بھی ثقہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ دیکھا جائے گا توثیق کے اعتبار سے کون کہہ رہا ہے، یعنی کہ جس نے کہہ دیا کافی ہے نہیں. نمبر چار جو امام راوی متعلق بات کر رہا ہے اس کی صلہ دیکھیں گے، اس کا استاد ہے شگیر، یعنی زیادہ قریب ہے بعید ہے، جو زیادہ قریب اس کی بات زیادہ معتبر ہے اور جو دور کا کوئی ہے اس کی بات زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے. یہ باتیں ابھی آئیں گی ہمارے سامنے جرح تعدیل میں. یعنی ایک استاد شگیر کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور تیسرا شخص کہتا ہے یہ صدوق ہے، کس کی سنیں گے ہم؟ جو زیادہ قریب ہے. نمبر چھ، نمبر پانچ امام جو ہے جو توثیق کر رہا ہے تعدیل جرح کر رہا ہے اس کو دیکھیں گے ہم، یہ معتدل ہے یا متساہل یا متشدد ہے. معتدل ہے تو ٹھیک ہے، بعض متشددین ہیں بہت زیادہ شدت اختیار کرتے ہیں اور بعض بہت متساہل ہیں نرمی اختیار کرتے ہیں، جیسے ابن حبان کی میں نے بات کی ہے بہت نرمی اختیار کرتے ہیں. امام شعبہ بہت زیادہ متشددین میں سے ہیں، امام شعبہ اپنے استاد کو نہیں چھوڑتے تھے، ان کے استاد ہیں حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ، محدث ہیں معروف ہیں اور انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں، امام شعبہ کے استاد ہیں. ایک مرتبہ امام شعبہ آئے اور سوال کیا کہ شیخ صاحب آپ نے فلاں فلاں روایت واقعی انس بن مالک سنی ہے کہ نہیں سنی؟ اچھا استاد پتہ کیسا شاگرد ہے، میرا گمان ہے کہ میں نے سنی ہے، گمان ہے، لگتا ہے میں نے سنی ہے. کہتے ٹھیک ہے، یقین ہے تو میں نہیں لیتا یہ روایت. جب چلا گیا امام حمید نے فرمایا میں نے یہ روایت بار بار سنی ہے انس بن مالک سے لیکن اس کی شدت کی وجہ سے اسے میں نے نہیں بتایا، یہ اس کے لیے سزا ہے. کہ مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکا ہے، میں نے کہا میں نے سنا ہے، اب پھر پوچھ رہا ہے، پھر پوچھ رہا ہے، اب اس کی جان اس طرح سے میں نے چھڑوائی اپنی جب میں نے کہا کہ مجھے گمان سنا نہیں سنا, اب دوبارہ نہیں پوچھے گا مجھ سے. نمبر چھ, یہ جاننا کہ جرح یا تعدیل اس کی وجہ کیا ہے. اگر وجہ ہے, جس کے پاس وجہ ہے اس کی بات مانی جائے گی, جس کے پاس وجہ نہیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی. نمبر سات, تفسیر الجرح او نقضہ. اگر ایک شخص کہہ دے کہ یہ شخص مجروح ضعیف ہے, دوسرے شخص کہہ دے نہیں میں جانتا ہوں ثقہ ہے, تو اس کو جو کہہ رہا ہے کہ ثقہ ہے اس کے پاس یہ دلیل یا تفسیر ہونی چاہیے کہ اب یہ ثقہ کیوں کہہ رہا ہے. یعنی مثال طور پہ ایک شخص شرابی تھا, سے تھے محدثین شراب پیتے تھے, پتہ چل کہ یہ شرابی ہے تو حدیث لینا چھوڑ دی, بعد اسے توبہ کر لی, بھئی میرے تو سب کچھ ختم ہو گیا میرا, تو شراب پینا چھوڑ دی. تو اس کے دوست کو پتہ چلا کہ اس نے شراب پینا چھوڑ دیا, پھر جا کے اس نے کہا یہ اس کی روایت لے لو یہ ثقہ ہے. اب جسے پہلے جرح کی تھی اب اس کو پتہ نہیں کہ توبہ کر چکا ہے, تو اس نے کہا ضعیف ہے, اس نے کہا ثقہ ہے. اب کس کی بات مانی جائے گی؟ جس کے پاس زیادہ علم ہے. تو جو کہے گا ثقہ ہے جرح کے بعد, کس نے جرح کی ہے, تو اس کو چاہے کہ تفسیر بیان کرے, تفسیر کہ ثقہ کیوں کہا ہے. وہ کہے گا مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ اسے توبہ کی ہے اور شراب دوبارہ نہیں پی. آٹھویں نمبر پر یہ بھی جاننا ضروری ہے, یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ امام جو جرح تعدیل کرتے ہیں, جو لفظ استعمال کرتے ہیں, جو عبارت استعمال کرتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے. بعض اوقات حرکت کرتے ہیں صرف, بعض اوقات ایسے کر دیتے ہیں, فلاں شخص کیسا ہے ایسے, بعض اوقات ایسے, اس کا کیا مطلب ہے؟ امام بخاری سے پوچھے فلاں کیسا ہے, اس نے کہا ایسا ہے, قوی ہے, ثقہ ہے. بعض اوقات بیان نہیں کر سکتے تو اشارے سے کہتے ہیں, بعض اوقات خاص الفاظ استعمال کریں. بات آگے آگے انشاءاللہ مختلف الفاظ ہیں, یہ بھی طریقہ ہے. اتصال سند کے متعلق بات کر کے میں کرتا ہوں. سند کے متعلق بات کی ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک سند دیکھیں گے ہم, رجال ثقات ہیں, یہ بحث ختم ہو چکی ہے ساری خلاص. سماع کے متعلق, اگر سب نے یہ کہا حدثنا حدثنا حدثنا, سند کیا ہے؟ متصل ہے, بس بات ختم ہے. اب اتصال کی بات ہے, پریکٹیکلی کیسے پتا چلے متصل ہے کہ نہیں؟ تو دیکھیں گے راوی نے کون سا لفظ استعمال کیا, حدثنا حدثنا حدثنا, اخبارنا انباءنا, سارا مطلب سند کیا ہے؟ متصل ہے. نمبر دو, اگر سند میں عن کا لفظ ہے یا قال کا لفظ ہے تو یہ دیکھا جائے گا کیا وہ راوی جو عن سے روایت کر رہا ہے اپنے شیخ کے ساتھ ہم عصر ہے یا نہیں, ایک ہی وقت میں رہنے والے ہیں یا نہیں, یعنی کہ بیچ میں 200 سال کا فرق ہو اور عن سے روایت کر رہا ہو, تو سند منقطع ہے شروع سے ہی. یعنی اس کی مثال مسند المفند میں ایک روایت ہے کہ جب کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کو جائے تو اپنا رخ کہاں پہ کرے, قبلے کی طرف کرے دعا مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے, یا قبر کی طرف کرے؟ وہ فرماتے ہیں ایک روایت ہے, امام ابو حنیفہ نے روایت کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب دعا کرو تو قبر کی طرف رخ کرو, اس طریقے سے روایت ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ اس روایت میں کیا ہے, ایک روایت عن سے ہے. اچھا, دوسری یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہے؟ 80 ہجری, اور سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہما کی وفات 73 ہجری میں, بیچ میں 7 سال کا فرق ہے, تو یہ قطاع ہے, یعنی ملاقات ہے ہی نہیں, تو یہ روایت ضعیف ہے. تیسرے نمبر پہ اگر راوی ہم عصر ہو لیکن ملاقات نہ ہو, سند منقطع ہے, جیسے وہی میں نے کہا صدی تو ایک ہی ہے, 73 اور 80 میں کیا فرق ہے, ایک ہی وقت ہے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی, وہ پہلے وفات پا چکی ہے بعد میں پیدا ہوئی, سند منقطع ہے. اگر یہ نہیں جان سکتے کہ راوی جو ہیں متعاصرین ہیں اور ایک دوسرے سنا ہے کہ نہیں سنا, اور کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ اسے نہیں سنا, اور امام معتبر نے بھی یہ نہیں, کسی امام معتبر نے یہ نہیں کہا کہ اسے نہیں سنا, تو بات یہ ہے کہ اس نے سنا ہے, کیونکہ ایک زمانے میں رہتے ہیں. اگر کوئی شخص آ کے کہتے کہ نہیں سنا, میں جانتا ہوں کہ شیخ کے پاس شیخ صاحب کے پاس نہیں گیا, معتبر عالم ہے, تب تو یہ سر مقطع سمجھی جائے گی. چوتھے نمبر پہ اگر راوی اپنے شیخ سے ملا ہو, یہ پتہ چل چکا ہو, اب روایت عن سے بات ہو رہی ہے, چوتھے نمبر پہ اگر روایت عن سے ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ راوی اپنے شیخ سے مل چکا ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ سنے سنا یا نہیں سنا. اگر نہیں سنا یقین ہو جائے تو منقطع ہے. اچھا اگر سنا ہے تو بات ختم ہے, اور اگر یہ شک ہے کہ سنا یا نہیں سنا ہے تو حقیقت اس نے سنا ہے, الا کہ کوئی شخص آ کے دلیل پیش کرے کہ اسے نہیں سنا. پانچواں قسم, اب راوی اپنے شیخ سے سنا ہے, روایت عین سے کر رہا ہے, اور شیخ سے ملاقات بھی ہے اور حدیثیں بھی سنی ہے, یہ مدلس ہے یا نہیں یہ دیکھیں گے ہم. اگر مدلس ہے اور عین سے روایت کر رہا ہے منقطع ہے سند, نہیں مانیں گے. جب یہ کون سند منقطع یعنی ضعیف ہے, سمجھ لیں آپ. مدلس ہے عین سے روایت کر رہا ہے, اپنے استاد سے ہی کر رہا ہے لیکن عین سے کر رہا ہے ضعیف ہے, ٹھیک ہے. اچھا اگر مدلس نہیں ہے عین سے روایت کر رہا ہے اپنے استاد سے, سند متصل یعنی صحیح ہے, سند متصل ہے. چھٹے نمبر پہ اگر مدلس ہے اور عین سے روایت کرتا ہے اور اس شیخ سے جس سے اس نے سنا ہو لیکن اس کے تدلیس جو ہے بہت ہی کم و پیش ہو, نادر ہو, جیسے کہ ابو قلابہ, یا ایسے مدلس جو صرف فقہ سے تدلیس کرتا ہے جیسے کہ اعمش ابو اسحاق سبیعی, تو سند کیا ہے؟ متصل ہے. بعض ایسے راوی ہیں جو مدلس تو ہیں لیکن صرف فقہ سے تدلیس کرتے ہیں, عین سے روایت کریں گے, جس کو چھپائے وہ بھی فقہ ہے, جس کو بیان کرے وہ بھی فقہ ہے. جی کم بھی ہیں لیکن سب سے کم ہے ابو قلابہ کی, تابعین میں سے سب سے کم ہے یہ. ہاں صحیح, ہاں دیکھا گیا ہے کہ جن سے اب محدثین نے خود یہ کہا ہے نا, ہمارا قول نہیں ہے, محدثین سب روایت جمع کی ہے احمد کی مثال طور پہ, اور دیکھے جب عین کی روایت کرتے ہیں تو دیکھے جتنی بھی عین کی روایت کی ہے جس کو چھپائے ہے, جس کو ذکر نہیں کیا, جو جس کو بیان کرے, سب فقات ہیں. یعنی جب بھی تدریس کرتے فقات سے کرتا ہے. اس فقات سے کیوں کرتے تدریس؟ اس کی وجہ ہے, مثال کے طور پہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان کو تدریس سے روک دیا گیا. اگر شاگرد کہے حدثنی احمد بن حنبل, اب پتہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جو ہے حدیث بیان کر رہے ہیں, پکڑ لیں گے کہ نہیں؟ بات یہاں پہ آج کل کی طرح نہیں ہے کہ درس میں 8-10 سے 20 لوگ آتے ہیں, سب کی تعداد میں وہاں پہ ہوتا تھا مجمع, اور ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ آج درس ہوا یا نہیں ہوا. تو کیا کرتے, حدثنی ابو عبداللہ, تو جانتے ہیں احمد بن حنبل ہیں, بس حدثنی ابو صالح, صالح چھوٹا بیٹا ہے امام احمد بن حنبل کا. ابو صالح کون ہے؟ اب یہاں پہ پتہ نہیں چلتا. یہ تدریس کی قسم, تدریس کون سی؟ تدریس شیوخ, بھول گیا پچھلے درس میں, کہ شیخ کو اس نام سے بیان کرنا جو اس کا معروف نام نہ ہو. اب احمد, حدثنا احمد بن حنبل, حدثنا ابو عبداللہ, یہ مشہور ہے, ابو صالح مشہور نہیں ہے. تو یہاں پر ضرورت پڑی کہ نہیں پڑی؟ اب ابو صالح جو ہے یہ ثقہ ہے کہ نہیں؟ لیکن ضرورت پڑ گئی ہے. تو اس لیے بعض راوی جو ہیں وہ تدلیس تو کرتے لیکن صرف اور صرف ثقات سے کرتے ہیں, تو ان کی روایت جو ہے متصل مانی جائے گی. اور اگر ایسے راوی ہیں جو ہے تو ثقہ لیکن بہت زیادہ تدلیس کرتے ہیں اور ضعفاء سے بھی تدلیس کرتے ہیں, تو نہیں, ان کی روایت متصل نہیں ہے. اس کی مثال ابو جریج مکی جو ہے, اور بقیہ بن الولید, یہ سارے جو ہیں وہ یہ جس سے ملے تدریس کر لیتے ہیں ثقات سے غیر ثقات سے. ساتویں نمبر پر اگر ایسا راوی ہے جو شیخ سے بھی ملا ہے اور اس سے سنا بھی ہے اپنے شیخ سے, لیکن مشہور ہے کہ ارسال کرتا ہے, ارسال سے مشہور ہے, مرسل روایت زیادہ پیش کرتے ہیں مرسل, تو سند منقطع ہے. اگر مشہور نہیں ہے, بعض اوقات کرتا ہے اور کوئی قرینہ آتی ہے کہ اس نے اپنے شیخ سے واقعی سنا ہے, ارسال نہیں کیا, تو متصل سمجھی جائے گی سند. یہ تھا پہلا سٹیپ کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب یہ صرف ایک روایت کے متعلق ہے. اب دوسرا سٹیپ ہے کہ اس متن کے متعلق دوسری روایت کو ڈھونڈا جائے, جتنی روایات ہیں اب ان کو ڈھونڈا. یہی سٹیپ ہر روایت کے ساتھ کریں گے ہم, جو بھی بنے گے ہر روایت کے ساتھ. اس کے بعد یعنی پہلے جمع کریں گے, جمع کر لی, کیسے جمع کریں گے؟ پہلے سیم صحابی سے, جو صحابی بیان کر رہے ہیں روایت کو, اسی صحابی سے دیکھیں گے کیا یہ روایت اس حساب سے دوسری سند سے موجود ہے کہ نہیں. اگر اسی صحابی سے دوسری روایت موجود ہے اسی متن کے اعتبار سے، سند دوسری ہے، اسے کہتے متابع، اب یہ متابع ہو گئی ہے. اگر صحابی دوسرے ہیں، تیسرا سٹیپ، صحابی دوسرے ہیں، متن ایک ہی ہے، سند بھی دوسری ہے، اسے کہتے شاہد، شواہد سے حسن لغیرہ کے درجے پہ پہنچ گئی، یا متابعات سے صحیح لغیرہ کے درجے پہ پہنچ گئی. یہ توابع کیا اور شواہد کیا ہیں؟ شواہد مطلب متن ایک ہے، موضوع ایک ہے، لیکن صحابی دوسرے ہیں، اور متابع کا مطلب ہے متن ایک ہے، صحابی بھی وہی لیکن سند دوسری ہے، باقی سند. نمبر تین، ائمہ حدیث کے جو معتبر عالم ہیں ان کے اقوال جمع کریں گے ہم. مثال طور پہ امام احمد بن حنبل، امام ابن المديني، ابن معين، ابو حاتم، ابو زرعه، ابو داود، البخاري، الترمذي، النسائي، دار قطني، خطيب بغدادي، شيخ بن تيميه، ابن القيم، ابن رجب، حافظ العراقي، ابن حجر، ابن الملقن، احمد شاكر، والعلامه الباني رحمه الله عليه. یہ وہ عالم ہیں جنہوں نے اس فن میں اپنی زندگی گزاری ہے. اگر ان سے کوئی روایت میں آ جائے کہ یہ صحیح ہے، سند صحیح ہے، روایت صحیح ہے، وہ قابل حجت ہے. اگر ان سے آ جائے کہ ضعیف ہے تو وہ بھی قابل حجت ہے، یعنی آسانی کے لیے، ورنہ دروازہ سب کے لیے کھلا ہے. جو یہ لمبی کرنا چاہتا ہے بحث تو کر سکتا ہے، لیکن یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علماء، بڑے علماء کے کام ہے، یہ وہی کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص تسلی نہ ہو کسی کو تو آئے میدان میں. نمبر چار، یہ جاننا ضروری ہے آخر میں کہ کسی حدیث پر یہ حکم لگانا یہ صحیح یا ضعیف ہے بہت مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے. تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا، یہ بنیادی بات ہے. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نا یہ ضعیف حدیث ہے، بھئی اپنے ہاتھ نماز پڑھتے ناف نیچے نہ باندھو. ابھی کیوں نہ باندھو؟ ابو داؤد میں روایت ہے، وہ ضعیف ہے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کے روایت ساری صحیح، ہمارے علماء کی روایت ساری ضعیف ہے. میرے بھائی، بات آپ کے ہمارے علماء کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہے یہ کسی کی جرت نہیں کہ کہے بغیر کسی بنیادی علم کے کہے کہ ضعیف ہے. اب جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو انہوں نے نہیں فرمائی ہے جرم ہے، اور جہنم کا وہ حقدار ہے. اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو سچ ہے اسے جھوٹا ثابت کرنا بھی ویسا جرم ہے. اب ضعیف حدیث کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ کہ وہ حدیث ہی نہیں ہے. یاد رکھیں، ضعیف حدیث کا مطلب ہے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی نہیں ہے. اگر فرمان ہوتا تو ہماری کیا ضرورت ہے ہم اپنے ہاتھ اپنے ناف کے نیچے نہ رکھتے نماز پڑھتے ہوئے؟ اگر یہ روایت ضعیف نہ ہوتی، اگر غیر ضعیف نہ تو ہم عمل کرتے نہیں کرتے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ ثابت نہیں ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، اس طریقے سے انہوں نے ایسا کیا ہے. تو یہاں پر یہ بنیادی بات جان لیں آخر میں کہ یہ علم جو ہے اس کو آپ حاصل کریں، اچھی بات ہے. جو اس میں جتنا محنت کرنا چاہتے دروازہ کھلا ہے، لیکن کسی حدیث پر جلد بازی نہیں کرنی، یہ صحیح یا ضعیف ہے یہ بڑے علماء کا کام ہے، ان کو چھوڑ دیں. آپ طالب علم ہیں، آپ کوشش کریں، آپ اپنے پریکٹس کے لیے کرتے رہیں، اور مصطلحات جو ہم نے بیان کی ہیں ان سب کو سمجھیں. یہ ہر طالب علم کا حق ہے کہ وہ سمجھے. لیکن کسی حدیث پر یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، عالم کا قول آپ بیان کریں، امام بخاری فرمایا ضعیف ہے، یہ امام مسلم فرمایا یہ راوی متروک ہے، آپ کا حق ہے یہ بیان کریں آپ. لیکن کوئی روایت ضعیف ہے صحیح ہے بغیر کسی معتبر عالم کی سمجھ کے مطابق آپ خود متن دیکھ لیا، نہیں جی یہ میری عقل سے بالا تر ہے، عقل نہیں مانتی اس کو. یہ آپ کی عقل کیا ہے؟ آپ کی عقل معصوم ہے؟ عقل کوئی ترازو ہے؟ لوگوں نے زندگی اپنی یہاں پہ، یہ لوگوں نے زندگی اپنی گوا دی ہے، زندگی لگا دی اپنی پوری اس علم کے لیے. آپ کہتے ہیں میرے عقل میں بات نہیں آتی، آپ کا عقل ہے کیا؟ کوئی ترازو ہے؟ ترازو یہ ہے، فتق اللہ ما استطعتم، اپنی جان لگاؤ، ہمت کرو، محنت کرو، کہاں تک؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے اس کو لگاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سرخرو ہو سکتے ہو قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ جو آپ نے مجھے طاقت دی ہے اس کو میں نے لگا دی ہے، مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے اس پہ عمل کیا، یہ پتہ چلا یہ ضعیف اس کو میں نے چھوڑ دیا. اور اس کے متعلق کافی لوگوں سے غلطی ہوئی ہے حدیث کے متعلق، کہ اس کی مثال دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہتا ہے، کہتے کہ میں اگر یہ کہنا درست اہل حدیث تو میں اہل صحیح حدیث ہوں، اہل حدیث نہیں ہوں. یہاں پر اسے غلطی ہوئی ہے کیونکہ پتہ نہیں کہ اصل میں حدیث کیا ہے. حدیث میرے بھائی وہ ہوتی جو صحیح ہوتی ہے، وہی حدیث ہے. جو ضعیف ہے، موضوع ہے، متروک، وہ حدیث ہی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے کہ وہ حدیث ہے؟ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہم وہ بھی اہل حدیث ہیں جو ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ضعیف حدیث ہے ہی نہیں. اچھا ضعیف کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں صحیح حدیث کے سامنے یہ ضعیف ہے، کمپیریٹولی ہم کہتے ہیں. حقیقت اس کا وجود ہی نہیں ہے میرے بھائی، حقیقت صحیح حدیث کا وجود ہے. مثال دیکھیں، میں کہہ دوں یہ ٹیبل نہیں ہے، یہ موبائل میرا، یہ ٹیبل نہیں ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل نہیں ہے. جب میں کہہ دوں یہ ٹیبل نہیں ہے تو کچھ ایسے کہہ سکتا نہیں یہ ضعیف ٹیبل ہے. بھائی یہ ہے ہی نہیں، اس کا اصل یہ ہے کہ یہ ہے ہی نہیں، تو بچے گا کیا؟ ٹیبل ہی بچے گی. جب ضعیف حدیث نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہے، تو وجود کس چیز کا ہے؟ حدیث کا، جو کہ صحیح ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.